مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
آئیے مدنی چرن کے ناظرین کچھ ویڈیو کلپس آپ کو دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد ہی ہمارا سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
یا اللہ باپا کو شفا عطا فرما. آمین. لا باپا کو بخش دے. آمین.
اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میں آنے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کرانے پاک خدا عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ.
ماشاء اللہ یہ ایک بڑا خوبصورت ایک سلسلہ ہوتا ہے مدنی چینل پہ یہ مناظر دکھائے جاتے. اب در حقیقت یہی ہے کہ ان بچوں کو اگر صبح بچپن ہی سے نیکی کے ان کاموں کی رغبت دلائی جائے تو یقیناً یہ بھی آخرت کی تیاری کا ایک ذریعہ بنے گا نا. امیر السنت سے اس پر بھی اگر کچھ رہنمائی ہم لیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کس طرح سے بچوں کی عادت بنے اور عادت بن کر ظاہر ہے جب یہ بڑے ہوں گے تو آج آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ نابالغ ہیں تو یوں گناہ نہیں لکھے جاتے لیکن یہ نیکیوں کی طرف یہ رغبت دلانا آخرت کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے.
بے شک الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 پر آج کی 18ویں شب کی نسبت سے 18واں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1442 ہجری کے شوال المکرم کی آج 18ویں شب ہے. 18 کو انگلش میں 18 بولتے ہیں. 18th نائٹ آف شوال المکرم غالباً ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں مجھے فوراً متوجہ کریں انشاءاللہ. مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خامخواہ ضد کرتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ القریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کے دل ربا مناظر, بڑا پیارے منظر ہوتے ہیں, لطف بھی آتا ہے ماشاءاللہ. عمیمہ چھوٹی سی مدنی منی نعت شریف کے اشعار چل رہے تھے, رو رہی تھی, سبحان اللہ. اللہ اس کے آنسوؤں کے صدقے ہم کو سب کو مدینہ دکھا دے, ان کو بھی ان کے امی ابو کو بھی سب کو مدینہ دکھا دے اور حج کی سعادت بھی عطا فرمائے ماشاءاللہ. دعائیں بھی بچوں نے کی اور نعتیں بھی پڑھی اور آپ نے سوال بھی کیا آج امین نے کہ یہ نیکیوں میں کس طرح آگے بڑھے, کیونکہ نیکیاں ان کی مقبول ہیں بچوں کی اور گناہ ابھی ان کے نہیں لکھے جاتے, یہ یوں فائدے میں. اب یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے کہ جس طرح ویڈیو بنانے میں ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں اور اس کو رٹوا کے کچھ کہلواتے ہیں پھر بول بال جاتے ہوں گے بچے, تو یہ جو ہم یہ ویڈیو پر اسکرین کی ہرس میں یہ کرواتے ہیں, اب اس میں تو اب کیا ثواب ملے گا کیا کچھ ہوگا وہ تو اب خود ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ثواب تو اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وہ بھی اللہ کی رضا والا کام, اس کا موقع میل بھی ہو وہ اچھی نیت ہو. بڑا لیے کہ یہ بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے اس میں, اس بہانے کو کچھ نہ کچھ اس کو یاد کروایا جاتا ہے. اصل بچوں کا شوق کم ہوتا ہے, ماں باپ کا شوق زیادہ ہوتا ہے, خوشی ان کو زیادہ ہوتی ہے. بچوں کو تو بعضوں کا سمجھ بھی نہیں پڑتی کہ کیا یوں یوں موبائل فون لے کر ہی گھما رہے ہمارے پیچھے, ان کو سوچنا نہیں پڑتا اتنا, جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں جن کی ان کی بات کر رہا ہوں. باہر آ لے کے نیت تو ماں باپ کو کرنی ہوگی نا اچھی اچھی, کہ دوسرے بچوں کا بھی شوق بڑھے, نیکی کی دعوت عام ہو, بچے اس طرح نیکی کی طرف مائل ہوں. یہ اچھی اگر خلوص دل کے ساتھ ہوگا تو ثواب ملے گا, اللہ برکت دے ہم سب کو. اور ریاکاری سے اور حب جاہ شہرت اور عزت کی جو بھوک اور محبت ہے نا, اللہ پاک اس سے ہم کو نجات بخشے. یہ ہے بہت مطلب مشکل ٹاسک ہے, یعنی میں یہ کہنے دیا جائے مجھے کہ جو اسکرین پر آئے اور پھر مطلب یعنی کہ اخلاص کو تلاش کرے اس کام میں, ہے بہت بڑا مارکہ, یہ بہت مشکل کام ہے کہ اسکرین پر آنا اور اخلاص کا پانا اور اسکرین کی ہرس رکھنا اور اخلاص کے ساتھ اس کی ہرس رکھنا, یہ ہے بہت مشکل کام. اللہ پاک بے سبب بخش دے, بے حساب بخش دے, تو بخش بے حساب کہ ہے بے شمار جرم, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ چاہے اجاز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں عامر بوٹ والا سے عرض کر رہا ہوں, امیر اہلِ سنت کے بارے میں سوال عرض ہے, جیسے جنات انسانی جسم میں حاضر ہو کر کلام کرتے ہیں, کیا ایسے انسانی روحیں بھی حاضر ہو کر کلام کر سکتی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
جن انسان کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا, حل ہو جائے اس میں, ایسا نہیں ہوتا, یہ عریب قریب ہوتا ہوگا, جن اس کو پکڑ لیتا ہوگا. اب کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے, ظاہر ہے تو کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا یا کوئی ایسا وہ اپنے عملیات کرتا ہوگا, کیونکہ جس طرح لوگ عملیات کرتے ہیں یا جادو کرتے ہیں کرنے والے یا مسمرزم اور نظر بندیاں اور طرح طرح کے مطلب ہیپاٹائٹزم یا کیا کیا ہوتے ہیں اس طرح کے حساب کتاب, تو اس میں یہ ہر جن ایسا نہیں کر سکتا. इस जिन्नात में भी आमिल होते हैं, बाबा जी होते हैं, अमलियात जानते हैं, अमलियात का तोड़ कर देते हैं, ये बाबा जियों को भी मतलब तिगनी का नाच नचा देते हैं। ऐसे ऐसे पावरफुल आमिल जिन्नात में भी होते हैं। तो ये इस तरह मतलब कोई अपना अमल करके, हर जिन नहीं कर सकता, ये खाली धमकियां देता है, कर नहीं सकता। तो बात होते पावरफुल, जैसे हम जिसको बोलते टक्के वाली भड़की, बाजू खाली खाली दादागिर बनते हैं, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और होता कुछ भी नहीं, उसके दम खम नहीं होता, खाली धमकी दो तो खुद भाग जाएगा। ऐसे भी दादागिर होते हैं मतलब, तो बात दादागिर ऐसे होते हैं कि वो करके दिखा देते हैं, पावरफुल होते हैं, इंसानों की बात कर रहा हूं। तो इसी तरह जिन्नात, तो ये के ये मतलब इस तरह तरकीब बना कर वो जो भी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं या सलाम करते हैं, जवाब सलाम देते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, तो रूह का जहां तक ताल्लुक है तो रूह का हिसाब किताब ऐसा है कि एक तो मुसलमान की रूह, तो मुसलमान की रूह जो है वो नेमतों में होती है अल्लाह पाक के करम से, और अच्छे मकामात होती है, कोई आबे जमजम यहाँ भी होती है आबे जमजम पर, यहाँ तक कि इनका आला मकाम जो है रूह का वो आला इल्लियीन या अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अरवाह मुबारक होती है, वहां अल्लाह पाक जिन अपने नेक बंदों को चाहता है उनकी अरवाह को भी मकाम अता फरमाता है वहां रहने का। तो ये लोगों के पास इनका आना, तो इनके मखसूस औकात तो रिवायतों में है कि वो आती है, तो इसका यह है कि वो ईसा अलैहि सवाब का मुतालबा करती है, हमको कुछ खैरात करके सदका करके हमको सवाब पहुंचाओ। तो ये इतना तो हदीसों में पढ़ा है। अब ये कि वो आकर बातचीत करती हैं, दुआ सलाम करती हैं, और कोई इस तरह का मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह की रिवायत मैंने पढ़ी हो कि रूहें इस तरह कर वो मुलाकातें करती हो अपने घर के अफराद से। रही गैर मुस्लिम की रूह, तो गैर मुस्लिम की रूह तो आ ही नहीं सकती, इसलिए कि वो तो कायदे में होती है, या तो अपने मरगट में या इसको गड़ा खोद के दाबा गया, डाला गया, या मतलब ये कि वो चाहे बरहूत यमन में कुआं है अजाब उसमें गिरफ्तार होती है, या बहरहाल ये कि इस तरह के इनके भी मकाम आते हैं। और इनका सबसे खतरनाक और खौफनाक मकाम जो है वो सिज्जीन है, जो सातों जमीनों के नीचे है। तो अभी जब ये इनके रूहें कैद होती हैं, तो ये तो बाहर आ ही नहीं सकती, जब बाहर आ नहीं सकती तो किसी से अगर मुलाकात क्या करेंगे, खुद अजाब में, आग में, सांपों में, बिच्छुओं में। अब वो अजाब की जो भी कैफियत है अल्लाह पाक जानता है, वो अजाब में है। अब ये बाबा जी बोलते हैं भटकती रूह, ये थोड़ा जो सनसनीखेज अल्फाज है भटकती रूह, तो भटकती रूह का असर हो गया, और ये बाबा जी झूठ बोलते हैं या जहालत की वजह से ऐसा कह रहे होते, इनको पता ही नहीं होता ये रूह इस तरह नहीं करती। मुसलमान की रूह है तो ये सताएगी नहीं, किसी को असरात नहीं डालेगी जो परेशान करेगी, तो खुद अजाब वो सवाब में नेमतों में अल्लाह की, तो वो तो सताने से रही। तो रही गैर मुस्लिम की रूह, तो वो कैद में है, तो वो किसी को आकर भटकने से रही, भटकना तो आवारा कर दिया, आना जाना भटकना, इधर जाना उधर जाना, तो ये काफिर की रूह नहीं कर सकती। ये अरे कहिए इस्लामी अकीदा बता रहा हूं मैं, इस्लामी अकीदा यही है, उलमा इसकी ताहिद करेंगे, और हम लोग दीन उलमा ही बताते हैं, जो दीनी किताबें उनमें जो लिखे हुए होते हैं, ये बातों का मैं निचोड़ आपको पेश कर रहा हूं। ऐसा अकीदा भी नहीं रखना चाहिए कि ये रूहें भटकती हैं, ये गलत है, ये गैर मुस्लिमों से शायद ये सीखा हो, मगर हर बाबा जी ऐसी बात नहीं करता, जो करता है वो उसको भी तौबा करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भटकती रूह कोई चीज नहीं है, ये जिन होता है वो कभी बोलता है, जिन झूठ बोलते हैं कि मैं फुला की रूह हूं, तो ये बेचारे मान लेते हैं, हाँ ये फुला अबू जेल की रूह आ गई है, वो आएगी कहां से, उसे भट्टे पड़ रहे हैं, उसको आगों में वो तप रही है, और क्या क्या उसको हो रहा है, वो कहां से आएगी आपके पास, भटकती हुई, तो ये ऐसे बोलते हैं बस। एक साहब से वास्ता पड़ा था मेरा, अब तो वो फोत हो गए, वो भी रूहों को बुलाते थे, तो वो तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, ऐसे नाम उसने मेरे से लिया। एक बार तो फुला की रूह आ गई थी, मैं अब उसका नाम लूंगा तो उसकी कुंभ मेरे गले पड़ जाएगी। गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा लीडर था, उसका उसने कहा कि एक बार मेरे पास ये रूह आ गई थी। यार मैं तो उसको बोलता था कि मैं नहीं मानता, जो इस्लाम इसको तस्लीम ही नहीं करता, ये रूहें कहां से आती है, इस तरह कोई थोड़ी कि फुला की रूह आ गई। तो इसलिए मैंने अबू जेल अबू लेब का नाम लेता हूँ, इनकी रूहे कहां से आएंगी, इनका मैं बोलूंगा अभी तो कोई मेरे पीछे लगेगा नहीं, जाहिर है कि दाऊद ऐसा ये मुखालफत नहीं करेगा, या मतलब ये कि वो मुसलमानों पर हमले नहीं करेगा। लेकिन ये कि इस तरह बाबा जी वो झीकम झीक कर रहे होते हैं, अंधेरे में तीर बरसा रहे होते, ऐसा नहीं करना चाहिए। उलमा के कदमों से लगे और जो उलमा फरमाए हमें वही मानना चाहिए, उलमा ही हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। दीन उलमा से मिलेगा, इन बाबाजियों से, या जो मतलब लंबे लंबे बाल रखकर झटके मार रहे होते हो, लगे दम मिट्टे गम दुनिया कमावे खावे हम डी डी कर रहे होते, इनसे दीन नहीं मिलता, दीन इनसे बर्बाद होता है, ये समझा करें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
क्या ये दुआ कर सकते हैं कि जहां मैं शादी करना चाहता हूं वहां मेरी शादी हो जाए?
आफियत इसमें कि ये दुआ करे कि या अल्लाह अगर मेरे हक में बेहतर है तो वहां मेरी शादी हो जाए, इसमें आफियत है। हमेशा अल्लाह पाक से आफियत मांगनी चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जो बहुत बड़े इमाम है मुसलमानों के, करोड़ों इनके मतलब मानने वाले मुकल्लिदीन, तो वली कामिल, ये फरमाते हैं कि मैंने कुरान करीम हिफ्ज किया और फिर इल्म हदीस की तरफ में माइल हुआ, तो इसमें इतना मेरा इन्हेमाक हुआ, मशगूलियत हुई, बिजी हुआ कि वो कुरान करीम के हिफ्ज में कमजोरी आ गई। अब मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा या अल्लाह मेरा हिफ्ज कुरान मजबूत हो जाए, मैंने दुआ की या अल्लाह मेरा हिफ्ज कुरान मजबूत हो जाए, दुआ कबूल हुई। लेकिन किस तरह कबूल हुई कि जब मैं मुझे कैद किया गया, इनके साथ मतलब आजमाइश आई थी, इनको मतलब जब कैद किया गया तो उस कैद के दौरान मैंने अपना हिफ्ज पक्का कर लिया और मैं समझ गया कि मैंने आफियत साथ में नहीं मांगी थी, तो जब भी मांगना है तो साथ में आफियत मांगा। अगर मैं ये कहता कि या अल्लाह आफियत के साथ मेरा कुरान करीम का जो हिफ्ज है वो मजबूत हो जाए तो मैं मुझे ये सजा में ये काम ना करना पड़ता, इस सजा तो ये मतलब। इसी तरह अब शादियां हो जाए, अब शादी के बाद फिर कोरट के धक्के मेरे पास, तो हम लोग तो मतलब सर दुनिया से वास्तव ऐसे देखे यानी कि लव मैरिज किए हुए फिर कोर्टों के धक्के खा रहे होते कि हमने लव मैरिज किया और अब ये बोलती है मुझे तलाक दो, अब हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, दुआ करना। अरे अल्लाह के नेक बंदे, काश तू पहले दुआ करवा लेता कि मैं ये कर रहा हूँ बेहतर हो जाए, तो ये के बाद में। तो इसलिए मतलब हमेशा आफियत तरफ करनी चाहिए, आफियत के मतलब सलामती, कि जो मेरे हक में सलामती है, जो मेरे हक में बेहतर है वो हो, यहीं शादी हो ये नहीं। लेकिन अब दिल ऐसा फंस जाता है कि उस वक्त बंदा जो है ना अंधा हो जाता है, बस ये काम होना ही चाहिए मेरा, इसमें कोई सूरत बस नहीं, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये आरजी जज्बात होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जज्बात का तला तुम थमता है और सब मतलब नॉर्मल होने लगता है। ऐसे तलाकें भी हुई हैं इस तरह की शादियों में, क्योंकि फिर करीब आते हैं जहनी हम आहंगी नहीं होती, ये अलग कौम की, ये अलग कौम, माँ बाप अलग बेसार, खानदान अलग तानाकशी करता है और जीना हराम हो जाता है, फिर बातों का दुख जहनी हम आहंगी नहीं होती, आपस में बनती नहीं है, तो यूं लड़ाई हो जाती है फिर तलाक हो जाती है। आफियत आफियत आफियत। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफात फिद दुनिया वल आखिरा, या अल्लाह मैं तुझसे दुनिया और आखिरत की आफियत का तलबगार हूँ। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो लोगों का कहना यह है कि स्विमिंग पूल में लोग बाज़ोकात पेशाब वगैरह भी कर देते हैं, तो क्या स्विमिंग पूल के में जितनी देर भी वो स्विमिंग करता रहा नहाता रहा, क्या उससे बाहर निकलकर वो उसके लिए वजू करना और नहाना जरूरी है, या स्विमिंग पूल में चूंकि आज़ाए वजू सारे धुले हुए हैं तो ये उससे नमाज पढ़ सकता है?
स्विमिंग पूल की साइज अगर दह दर दह या इससे ज्यादा है, दह दर दह यानी 100 हाथ यानी 25 गज यानी 225 फुट, ये दह दर दह की पैमाइश जो है इसका खुलासा मैंने अर्ज किया। अच्छा, अब यहाँ भी मसला तो खड़ा हो रहा है और अब इसका क्या हल कि फुट भी दुनिया में हर जगह नहीं है।
पानी जो स्विमिंग पूल का पानी होता है ना वो फिट में पैमाइश किया जाता है कि ये इस स्विमिंग पूल के अंदर इतना फिट पानी है, 6 फिट पानी है, 7 फिट पानी
फिट है। माने कदम, फुट माने वो फुटपट्टी,
ये फिट असल में
फिट यानी कदम को फिट बोलते हैं।
ये तो जो निरानेश्वर बता रहे हैं ये तो असल में गहराई के एतबार से होता है।
जी हाँ, यही है गहराई के एतबार,
गहराई
कद के हिसाब से होगा ये।
गहराई का वो दातर दाग से मुरा पूरी गहराई 10 फिट हो, ये नहीं चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मिलकर मजमुआ यानी कि टोटल मुरब्बा भी नहीं, मुरब्बा चौरस को बोलते हैं नहीं,
यानी टोटल ये सही है, मुरब्बा के एतबार से भी ठीक है ये।
गहराई इतनी हो कि अगर हम चुल्लू उठाए ना तो पानी खुले नहीं, नहीं मिट्टी वो हिलने शुरू हो जाती है तो पानी खुलता है ना, तो पानी खुले नहीं, इतनी गहराई काफी है। वहां फुट नहीं है हर जगह, वो मुझे साउथ अफ्रीका में समझ आई थी, एक इस्ताई भाई इंग्लिश बोलते थे, पढ़े लिखे थे और वहां तो इंग्लिश चलती है, तो वो फुट पर बात हुई तो बोला हमारे यहाँ नहीं है, इसको शायद खुद भी पता नहीं था व्हाट इज फुट। अब ये क्या सारी दुनिया में किस तरह हम लोग हैं, सारी दुनिया में सब हमको सब मालूम होना चाहिए कि वहां क्या बोलते हैं। अब ये बेचारे सुनते भी होते हैं जज्बे में, तो बाज बातें हमारी इनको समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन सुनते रहे जो समझ में आए वो ले लिया करें। तो बहरहाल ये कि अगर वो दादर दा है और उसमें पानी में उसके मूतने से न बदबू आई पेशाब की, न उसका रंग तब्दील हुआ, न उसका टेस्ट चेंज हुआ उस पानी का, तब तक तो वो पानी पाक है। अब वो पेशाब किया, उसने किया तो अगर गलत काम, लेकिन ये कि मसले की
जी हाँ
सूरत बता रहा हूं, क्या वो उसमें देर तक ये नहा रहा है, अब ये कि उसका वजू तो हो गया, कुल्लियां रह गई, कुल्लियां भी सुन्नत मुक्कदा, कुल्लियां कर ले नाक पे पानी चढ़ा ले तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी, वरना बारह लेके उसका वो वजू जो है वो हो गया, उससे वो नमाज पढ़ सकेगा और गुस्ल भी हो गया। अगर ये गुस्ल में कुल्लियां और नाक में पानी चढ़ाना ये फर्ज है,
ठीक है,
तो ये भी अगर ये कर लेता तो अब उसका गुस्ल भी अगर फर्ज था तो उतर गया, ये तो अपनी सूरत। लेकिन एक तक स्विमिंग पूल में इस तरह करना ये नजाफत के उसूलों के खिलाफ, इसमें जरासीम वगैरह पैदा होंगे और ज्यादा लोग मूतेंगे तो बदबू भी हो जाएगी और पानी बिल्कुल जहरीला हो जाएगा, तो बहरहाल ये इस तरह करना नहीं चाहिए। फिर ये कि इस तरह कपड़ों में पेशाब कर देना कि ये धुल जाएंगे, सब पाक हो जाएगा, लेकिन अब शुरू में जो पेशाब निकला और आपके बदन पर वो तो नापाक ही लगेगा आकर, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतह रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि किसी पाक चीज को बिला जरूरत नापाक कर देना जानबूझकर ये हराम है, तो यहाँ ये गुनाह इसका सामने आ रहा है। हाँ, अगर ऐसा जोर का पेशाब लगा है कि अब खुद ही निकल गया तो अब जाहिर है वो तो फिर इसमें तो आदमी मजबूर है कि कर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये جان بوجھ کر پیشاب کرنا یہ اخلاقی طور پر بھی اور طبی طور پر بھی اور ہو سکتا ہے قانونی طور پر بھی. اور اگر وہ سوئمنگ پول والے کو پتا چلے گا اندر یہ پیشابیں کرتا ہے تو شاید آئندہ ٹکٹ بھی نہ دے. یہ پرائیویٹ ہوتا ہے نا تو یا اس کو تنبیہ کرے یا ناراض ہو اس سے یا دل میں برا منائے, کوئی بھی اس کو دل میں اچھا تو نہیں جانے گا. اچھا خاصا سوئمنگ پول ہے ٹھیک ہے, تھوک پاک ہے, تھوک پاک ہے, بلغم پاک ہے, ناک جھاڑا تو پاک ہے, لیکن کوئی سوئمنگ پول میں کھو کر کے یوں کر رہا ہوگا تو کان پکڑ کے نکال دے گا کہ نہیں سوئمنگ پول والا کہ یار کیا گنداگیری کر رہا ہے میرے, راگ بھاگ جائیں گے. تو یہ اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہے نا, اور لوگوں کو گھن آئے کرائیت آئے ایسی چیزوں سے بھی تو ہمیں بچنا ہے نا. تو گھر میں حمام میں کرنا اپنے آگ تو آگ تو کون روکتا ہے تیرے کو, یہاں کا وہ کرتا ہے. تو یوں مطلب ہر ایک کو اس میں آدمی کا ایک ماں باپ ہوتا ہے وقار ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. لوگ ایسے آدمی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ یار یہ تھرڈ کوالٹی کا آدمی ہے, مہذب آدمی نہیں ہے, یہ کیا کر رہا ہے, تھوک رہا ہے سوئمنگ پول میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کچھ لوگ کے ایک شخص نماز پڑھ لیتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کا وضو ہی نہیں تھا, اس صورتحال میں اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟
ذرا اس کو پتہ ہی نہیں تھا تو گناہگار تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اب وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, نماز نہیں ہوئی. اب بولے یاد نہیں تھا, آئندہ خیال رکھوں گا. آئندہ خیال رکھنا تو ضروری ہے لیکن یہ کہ نماز ہوگی نہیں.
سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے, اگر شرعی مسافت شرعی سفر طے کرنے کی نیت کیے بغیر یوں ہی گھومتے پھرتے اپنے شہر سے دور نکل جائیں تو کیا ہماری نماز قصر ہوگی؟
نہیں ہوگی.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حنفی نماز کا طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, کیا یہ بات درست ہے؟
ان کی یہ بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. حنفی شافعی مالکی حنبلی چاروں امام برحق ہے, سب نے قرآن و حدیث سے ہی مسائل نکالے. جب ہی تو ہم چاروں کو مانتے ہیں, جو قرآن و حدیث سے مسائل نہ نکالے ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے وسیع ظرف تھے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ چاروں اماموں کے ماننے والے سگے بھائی ہیں آپس میں. انما المؤمنون اخوۃ, تو قرآن کی آیت ہے کہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جو کسی اس کو شافعی ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے, تو ایک دوسرے کے دشمن تھوڑی ہو گئے, سب مسلمان ہیں اور یہ سب بھائی بھائی آپس میں. تو اب یہ کہ جس کو یہ اس درجے کے علماء تھے کہ یہ قرآن و حدیث سے مسئلہ استنباط کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں, ان میں یہ صلاحیتیں تھی. مجتہد کی جو ڈیفینیشن ہے جو ان پر پوری اترتی تھی, اور یہ مجتہد مطلق تھے. تو یہ حضرات جو تھے یہ سب درست ہیں, سب قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, مگر پیروی ایک کی کرنی ہے. یہ نہیں کہ حنفی مسئلہ لے لیا تو اب اس میں تھوڑا رکاوٹ پڑی, یہ مسئلہ مشکل ہے تو اب شافعی لے لیا تو پھر حنبلی لے, یہ نہیں چلے گا. ایک ہک بوا پھڑ تے مضبوطی تے نال پھڑ, ایک کشتی میں سوار ہوں گے تو کنارے پہنچیں گے, دو کشتیوں پاؤں رکھیں گے تو ڈوب جائیں گے. تو اس لیے وہ ایک کی پیروی, ہم حنفی ہیں تو ہم صرف حنفی ہیں, امام شافعی ولی اللہ تھے, ہمیں اللہ پاک ان کے قدموں کی دھول کے صدقے بخشے. لیکن ان کے بتائے ہوئے مسائل اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق نہیں ہے تو ان پر ہم عمل نہیں کریں گے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ کہنا کہ یہ حنفی تو قرآن میں کہاں ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی, بلکہ بہت بڑا غلط فہمہ ہے, اس کو دل سے نکال لیں. کروڑ ہا کروڑ علماء حنفی ہیں, شافعی ہیں, اور صدیوں سے یہ چلے آ رہے ہیں, تو کسی کو یہ نہیں سوجا کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے. اور آج یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے کہ حنفی. یہ سارے علماء جو قرآن و حدیث جن کو مطلب یاد تھے, جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی, قرآن کریم کی ایک ایک آیت یاد تھی, اور ان کے یعنی کہ ان کی تفصیلات, ان کے شان نزول, ناسخ و منسوخ کے سارے علوم جن کو مطلب یعنی کہ وہ رٹے ہوئے تھے اور معلوم تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حنفی مذہب قرآن کے خلاف ہے. جو آج کوئی کہہ دے کہ قرآن میں حنفی مذہب نہیں ہے, قرآن میں سب کچھ ہے سمجھے، ہر ایک کو ملتا نہیں ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں تبیان اللہ کل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ تو آیت قرآن ہی ہے. آپ بولے اردو زبان کا ہے تو اردو میں بات کر رہے ہیں، قرآن میں نہیں ہے تو اردو چھوڑو. اچھا عربی میں بات کریں تو عربی تو آتی نہیں، اس کا کیا کریں؟ انگلش اس لیے بھی نہیں آتی. تو اب یہ کہ اردو قرآن میں ہے ماننا پڑے گا. تو پھر یہ کہ آیت کی ایک تفسیر ہوتی ہے، اس کے خلاصے ہوتے ہیں. تو یوں تو ظاہر تو ہر چیز، مطلب اگر آپ بولو تو نماز کا طریقہ، نماز کا طریقہ، زہر کے چار فرض، تو رکوع، تو دو سجدے، تو التحیات پڑھنا، تو درود ابراہیم پڑھنا، یہ قرآن سے ثابت کر دے کوئی کہ قرآن میں کہاں ہے؟ بے آئین ہی لفظ ٹو لفظ کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ہم جو پانچوں ٹائم پر یہ اذانیں دے رہے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ کیا حال ہے آپ کا؟ پہلے آپ غور فرما لیں کہ یہ قرآن سے ثابت کر دیں، پھر حنفی مذہب میں نکال کے دکھا دوں گا یہ قرآن میں. یہ میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو شیطان کے وسوسوں پر نہ جائیں. قرآن میں کوئی نہ ملے بظاہر تو حدیثوں میں اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے نا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. پھر اولی الامر منکم بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ جو علماء کرام فرماتے ہیں نا، علماء اہل سنت، جو عاشقان رسول علماء، ہمیں ان کو ماننا، ہم کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے ایسی کمزور باتیں کرنی کو جا سوچنی بھی نہیں چاہیے، دل میں لانا بھی نہیں چاہیے، ورنہ ایمان بازوں کا چلا جاتا ہے، آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا. اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. بحر شریعت کے جو تیسرا حصہ ہے اس میں تقریباً احادیث طیبہ موجود ہیں، جو نماز حنفی طریقے سے پڑھی جاتی ہے اس پر حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے علماء اہل سنت نے کئی کتابیں نماز نبوی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پر لکھی ہیں کہ احادیث سے جو طریقہ کار ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق ثابت ہے.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ بھی آیا کہ کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟
ہاں جائز تو ہے، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے سونا نہیں مناسب نہیں ہے، اس سے وہ تنگ دستی آتی ہے. طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے تنگ دستی غربت یہ آتی ہے. سونے والے گناہگار نہیں بولیں گے.
روزے کی حالت میں اگر گرگرا کیا اور ابھی تھوڑا سا کیا تھا، یاد آ گیا کہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً پانی پھینک دیا، اور ذہن میں غالب بھی یہی ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہیں اترا، محسوس بھی نہیں ہوا، تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟
روزہ نہیں ٹوٹا. ویسے گرگرا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گرگرا مکروہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے جان بوجھ کر گرگرا کرنا نہیں چاہیے. تاہم کسی نے کر لیا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم اسی وقت ہوگا جبکہ پانی حلق سے نیچے اترا.
ایک سوال مزید کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں اب کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں. بولنے والے بولتے رہتے کچھ نہ کچھ. سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی عالم صاحب کو دیکھ کر یہ کہے اگر مولوی بخشے گئے نا تو ہم بھی بخشے جائیں گے،
ارے یہ علماء کا مذاق اڑانے والی بات ہے، نعوذ باللہ. علماء تو بخشوائیں گے
جی،
کہ علماء کو تو روکا جائے گا نا قیامت کے دن، لوگوں کو جیسے جانے دیا جائے گا، روکا جائے گا، عذاب کے طور پر نہیں، اعزاز کے طور پر کہ آپ ٹھہرے، آپ کے جو ماننے والے چاہنے والے شاگرد ہیں، جنہوں نے آپ کی خدمتیں کی ہیں، جنہوں نے آپ کو نذرانے پیش کیے، آپ کے دل خوش کیے، ان کو بھی آپ بخشوائیں، ان کی شفاعت کریں. یہ علماء کا اعزاز ہوگا اور جنت میں بھی ان کا اعزاز ہوگا، کہ جنت میں جب یعنی جنت میں حدیث پاک میں کہ علماء کی ضرورت پڑے گی، اور وہ اس طرح کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہ علماء سے مشورہ کریں گے ہم کیا مانگیں، تو پھر وہ فرمائیں گے علماء کہ یہ مانگو وہ مانگو، ان کو گائیڈ کریں گے. تو علماء کی تو بڑی شان ہے، تو ایسی باتیں توبہ استغفر اللہ، علماء کے لیے دن ہے. علماء اتنے گناہگار ہیں اس جملے کے حساب سے نعوذ باللہ, اتنے گناہگار ہیں کہ یہ بخشے گئے تو ہم تو علماء سے کم گناہگار ہیں, ہم تو سیدھے ہی جنت چلے جائیں گے نعوذ باللہ. اگر یہ مراد ہے تو یہ تو بہت بڑی سخت بات ہے.
اس طرح کے جملوں کے حوالے سے سیدی آل حضرت امام علیہ السنت نے لکھا ہے کہ عام طور پہ ان سے علماء مراد لیے جاتے ہیں, اور علماء کی توہین اگر مراد ہے کہ علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے تو پھر یہ کفر بن جاتا ہے,
جبکہ علم دین علماء دین کی توہین علم دین کی وجہ سے ہو. لیکن یہ اتنا شر غور نہیں کرتے ہوں گے, بس یہ مطلقاً مولوی, یہ پھر ہر داڑھی والے کو بھی اس میں لپیٹ رہے ہوتے ہیں, ہم داڑھی منڈے اچھے یہ سارے مولوی ایسے نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو مر کر آزما لو کہ کون اچھا ہے, وہ تبھی پتا چلے گا. اللہ سب کو ہم سب کو بخشے, داڑھی منڈوں کو بھی بخشے, داڑھی والوں کو بھی بخشے, بخشنا رب نے ہے سمجھے. اور ہم کو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے, ایسی کمزور باتیں زبان پر لانی بھی نہیں چاہیے, ایسی جو بات کرے اس کو سننا بھی نہیں چاہیے. یا سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے چلتے ہوں گے تو ان کو وہیں دبا دیا جائے, اور اگر آپ کو پتا کہ بھائی فلاں نے بھیجا تو اس کو بھی سمجھا دیا جائے کہ یار کیوں وائرل کر کے اپنی آخرت خطرے میں ڈالتے ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ والدین کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد کسی نشے میں پڑ جاتی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں, روتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے والدین کی توجہ نہیں ہوتی کہ اولاد کو نشاور چیزوں کے بارے میں بتا کر نفرت دلائیں. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
اصل وہ بری صحبت جو ہے نا, اس سے جو ہے نا اولاد یا لوگ عام طور پر نشے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اچھی صحبت ہوگی نمازیوں کی تو مسجد میں جائے گا, فلمیں دیکھنے والوں کی صحبت ہوگی تو وہ فلمیں دیکھے گا, شرابیوں کی نشئی لوگوں کی صحبت ہوگی تو وہ نشے کرے گا. تو بری صحبت سے اپنی اولاد کو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو روک کے بری صحبت سے اس کو گھن دلائیں, نفرت دلائیں, تو انشاءاللہ یہ بچت ہوگی. اب ماں باپ کا رونا دھونا صدمہ کرنا یہ ذرا اچھی بات ہے کہ بچہ برائی میں پڑ گیا کہ نشہ برائی, لیکن عام طور پہ اس میں یہ شاید کم ہوتا ہو کہ یہ نشہ اس لیے مطلب ان کو رولا رہا ہے کہ یہ ایک گناہ کا کام ہے کہ میرا بیٹا گناہ میں پڑ گیا اس لیے ماں باپ رو رہے ہیں, بلکہ شاید اس لیے روتے ہیں کہ اب میرا بیٹا بدنام ہو جائے گا, ہمارا خاندان بدنام ہو جائے گا, کوئی رشتہ نہیں ملے گا, تو یہ گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ آئے گا نشے کے لیے, لڑائی کرے گا, گالیاں نکالے گا, ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی نشے میں, تو یہ اس لیے دنیا خراب ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ, یہ میں جنرل بات کر سب کی بات نہیں, یہ روتے ہیں. تو نشہ بے شک برا ہے, رونے میں بھی اچھا ہے, رونا چاہیے, لیکن یہ بتائیے کہ نماز نہ پڑھنا یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا کوئی ماں باپ ایسے بھی ہیں کہ جو اس لیے روتے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, فجر کے لیے نہیں اٹھتا, یا اللہ میرا بیٹا فجر کے لیے نہیں اٹھتا, پھو 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 کر کے رونا شروع کر دیا. ایسے ماں باپ ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے, تلاش جاری ہے یوں سمجھ لو, لیکن نشے کے لیے رونے والوں کی ایک تعداد ہے کہ بیٹا نشے میں پڑ گیا تو روئیں گے, بیٹے نے روزے نہیں رکھے, ہم بھی نہیں رکھتے, بیٹا بھی نہیں رکھتا, تو نو پرابلم. اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو بیٹا کر رہا ہوتا ہے, بیٹی کر رہی ہوتی ہے, ماں باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جہاں بیٹی نے سگریٹ سلگائی ماں باپ پریشان ہے, بیٹے نے سگریٹ جلائی ماں باپ پریشان ہو گئے, وہی سگریٹ پی رہی ہے. حالانکہ سگریٹ پینا ویسے گناہ نہیں ہے, لیکن پینی نہیں چاہیے, یہ نقصان دہ, صحت کے لیے نقصان دہ, پیسے اس میں برباد ہو رہے ہیں, خرابیاں ہزار اس میں, لیکن یہ اس کو نشہ نہیں کہہ سکتے. نشے کی تعریف یہ کہ وہ عقل جو ہے نا, یہ اس میں وہ تغیر آ جائے, فطور آ جائے, یعنی سمجھو کہ ماں اور بہن کی تمیز نہ رہے, نشے میں نہیں ہوتی تمیز. خیر نشہ جن کو آتا ہے ان کو یہ لکھا ہوا, ہم نے کبھی نشہ کیا نہیں, میرے کو تو سگریٹ پینا بھی نہیں آتی, صاف بات یہ, میں تو سگریٹ سے بھی سیٹ نہیں ہوں, یہ غلط چیز ہے, میں پینا ہی نہیں آتا, وہ غلط بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ جب علماء نے فرما دیا کہ یہ گناہ نہیں ہے تو ہم تو ہیں علماء کے پیچھے پیچھے. اب جو گناہ کہتا ہے وہ ثابت کرے گا کس ہے گناہ یہ, پھر اس سے بات کریں گے ہم. تو نہ تمباکو کھانا آتا ہے نہ آدت ہے اس کی, الحمدللہ ان چیزوں سے تو بچ جاتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے بہرحال نقصان دہ. تو ماں باپ کو اس لیے بھی رونا چاہیے کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا, بیٹا داڑھی منڈا کر حرام کام کر رہا ہے. داڑھی منڈا نہ حرام ہے, چھوٹی داڑھی رکھنا کاٹ کے ہی بھی حرام ہے, ڈیزائننگ کرتے چھوٹی یہ سب حرام کام ہے. اب باپ کہاں سے روئے گا, باپ خود ایسا کر رہا ہے. بیٹا بولے گا میں نے آپ کو دیکھ کر کیا ہے, اب کیا رونے بیٹھے ہو, باپ کیا کرے گا. تو یہ میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ رونا تو ہر گناہ پر رونا ہے, ایک گناہ پر رونا ایک گناہ پر ہنسنا, واٹ از دس, ناراض نہیں ہونا. میں دل کا چور پکڑ رہا ہوں, دل کا چور بھی نہیں ہے, کھلا ڈاکو ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, چینا جپٹی کر رہا ہے.
ہمارے یہاں
کچھ گناہ پر روتے ہیں کچھ گناہ پر نہیں. چوریاں کرے گا تو روئیں گے, ڈکیتیاں کریں گے تو روئیں گے, یہ اس میں بدنامی بہت ہے, پولیس کے مسئلے اور یہ سب ہے. لیکن بچہ گالی نکالتا ہے تو ہنسی آتی ہے, یا بچہ ناچتا ہے ٹانگے ہلاتا ہے گھر میں اور مزہ آتا ہے, تالیاں بجتی ہیں. یہ الگ ہے, تالی بجانا یہ خود گناہ ہے, تالیاں بجاتے ہیں جلسوں میں جگہ جگہ, تالیاں آج کل رائج ہو گئی ہیں, گناہ کے کام ہیں, بجا رہے لوگ. ایسے جلسوں میں جانا بھی نہیں چاہیے کہ جب تالیاں بجے. ہم میں شریف مسائل عرض کر رہا ہوں, اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا. اللہ پاک ہم کو گناہوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک ہوتا ہے جذبہ اور ایک ہوتا ہے جذباتیت. تو جذبہ تو خیر بڑے رہنما بھی کر دیتا ہے, لیکن جذباتیت اور جذباتی انداز جس کو کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بعض اوقات کام خراب ہو جاتے ہیں. اور جذباتی ہونے کی وجہ سے کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے, دل الگ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سارے نظام میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. جذبہ بڑھتا رہے مگر جذباتی انداز جو ہے اسے اعتدال کا میانہ روی کا لباس نصیب ہو, اس کی کوئی صورت ارشاد فرمائیے.
جذبہ تو اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. نیکیوں کا جذبہ ہوتا ہے تو یہ اچھا ہے, گناہوں کا جذبہ ہو تو یہ برا ہے. تو نیکیوں کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس کو بڑھنا چاہیے, بڑھنے کے لیے کہ نیکیوں کے فضائل پڑھے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارے. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے نیک اعمال, تو اس کے خانے پر کرے اور ہر ماہ جمع کروائے. تو اس طرح یہ کہ نیک اعمال کا جذبہ بڑھے گا. اور گناہوں کا جذبہ اگر نعوذ باللہ اپنے اندر پاتا ہے بندہ, تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اس کی خرابیاں اس کے عذابات کا مطالعہ کرے, اس طرح کے بیانات سنے. تو اس طرح یہ کہ وہ گناہوں کا جذبہ جو ہے اس میں کمی بے شک آئے گی, اس کو دبائے یہ اور بری صحبت چھوڑ دے. ورنہ یہ دباتا رہے گا اور بری صحبت بھی اپناتا رہے گا تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ بچ کر نکلے. بری صحبت, یہ صحبت مؤثر ہے, اثر رکھتی ہے. تو اس سے اس کو بھی جان چھوڑائے بری صحبت سے. تو یہ ہوا پھر جذبہ. اچھا دوسرا یہ کہ جذباتیت, جذباتیت میں اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. کوئی کم جذباتی ہوتا ہے, کبھی کبھی جذباتی بنتا ہے, یا کبھی وہ شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتا ہے تو وہ جذبات اس کے مشتعل ہو جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو جذباتی بن جاتا ہے. کبھی شریعت کے خلاف دیکھا, اس کے جذبات مشتعل ہوئے اور اس نے شریعت کی حد نہیں توڑی, تو تب تک تو یہ اچھا جا رہا ہے. ہاں اگر اس نے شریعت کی حد توڑ دی تو اب یہ کہیے, اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا جا رہا ہے. تو جذباتیت کی راہ جو ہے اس میں بھی مطلب اعتدال ہونا چاہیے, درمیانہ روی اور میڈیم مطلب اس کو رہنا ہے. جذبات مشتعل تو سب کے ہوتے ہیں, एक कीड़ी के भी होते हैं, एक दिन के बच्चे के भी होते हैं। बच्चे को भूख लगती है, जज्बात में आ जाता है, अब वो कुछ कर तो नहीं सकता, वहां वहां करके रोना शुरू कर देता है। माँ समझ जाती है एक क्यों जज्बात में आ गया, इसको दूध पिलाती है तो ये ठंडा हो जाता है। अब ये कि बाद लोग जज्बाती बस अपने अक्सर जो बुराई जो है ना वो अपने नफ्स के लिए जज्बाती होने में, वो लड़ाई भिड़ाई गाली गलोच जज्बात में आकर बहुत कुछ कर देता है, तोड़ फोड़ मचा देता है, अपनी चीजें तोड़ फोड़ देते हैं। घरों में जज्बाती जब बनते लोग तो अपने आप को मार पीट रहे होते हैं, सर पे मार रहे हैं तो, रानों पे मार रहे हैं तो, प्याला उठा के तोड़ दिया तो, प्लेट उठा के फेंक दी तो, कुछ का कुछ ये बेचारे करके अपना कुंडा कर देते हैं। और ये भी तो जज्बाती होते हैं अक्सर, जो मतलब जोश में आकर जज्बात में आकर वो छलांग लगा देते हैं समुन्द्र में या ऊपर प्लाजे से कूद जाते हैं या जलती तार पकड़ लेते हैं, पंखों से लटक जाते हैं और खुदकुशी करने वालों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा देते हैं। ये जज्बाती होते हैं अक्सर, जज्बाती देख रहे हैं सरियों के पीछे जेल में, एक से एक वो सर फिरे मिलेंगे जज्बाती, वो जज्बात में आ गए, इसको मारा उसको पीटा ये कर दिया वो कर दिया फायर कर दिया छुरी मार दी, अब ये अंदर कान पकड़ लेंगे यार कोई गुस्सा होता गया था। फिर ये कि वो जज्बाती रोते हुए कई जो हम लोग जो है उन लोगों को वास्ते होते हैं, बहुत बस गुस्सा आ गया था 1 2 3 कर दिया मैंने, अब क्या होगा, कोई मोराना कोई रास्ता निकालो, 3 तलाक दे दिए मैंने जज्बात में। तो ये जज्बात जो है आदमी को आजमाइश में डालते हैं, दुनिया में भी आजमाइश में डालते हैं और बाजों का आखिरत में भी फंसा देते हैं। तो इसलिए वो जो बुरे जज्बात है इसमें एतदाल भी नहीं, माइनस जीरो करना है उसको, बुरा जज्बात बुरे जज्बात पर अमल नहीं करना, इश्तियाल आ गया उस पर कोशिश करे उसको दबाए, अमल ना करे इसके मुताबिक, अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। अच्छी सोबत रहेगी तो इंशाल्लाह ये चीजें नहीं होंगी, अगर है तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अगर बच्चे सुबह 7 से पहले सो जाए तब भी घर में तंदुरुस्ती होगी, छोटे बच्चे सो जाए तो पहले,
छोटे बच्चे अगर तुलु आफ्ताब से पहले सो गए तो फिर भी तंदुरुस्ती होगी।
छोटे बच्चे नमाज कौन सी पढ़ते, तो रात दिन सोए रहते, बाद बच्चे तो बच्चे का नमाज पढ़ते हैं। अब ये कि बच्चों की अम्मी या बच्चों के अब्बू भी नमाज नहीं पढ़ते, अब वो सोना जागना उसको क्या बोलना है, नमाज ना पढ़ने से तो ऐसी तंगदस्ती आएगी कि कब्र यूं पीस देगी, पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी, ऐसी तंग हो जाएगी जो नमाज नहीं पढ़ते। तो इस तंगदस्ती से डरो ना, वो तंगदस्ती नहीं है, वो तंग कब्री अभी मेरे जहन में नाम या कब्र तंग हो गई है उसकी, तो इससे ये खतरनाक है तंगदस्ती। हम तंगदस्ती से डरते हैं, बुजुर्गों के कौल मिलते हैं कि जितना इंसान तंगदस्ती से डरता है उतना ही अगर अल्लाह के अजाब से भी डरता होता तो दोनों से बच जाता। जितना दुनिया की दौलत से प्यार करता है उतना ही अगर जन्नत से भी मोहब्बत करता होता दोनों को पा लेता, है ना, दौलत से मोहब्बत है ना, रात दिन भागदौड़ कौन करता है, धूप में पसीने को क्यों निकालते हैं ऐसा। और नमाज के लिए यार नींद गहरी है रात लेट सोए, फजर के लिए मस्जिद में जाने के लिए यार कुत्ता भूखेगा और डर लगता है, और जब पैसा कमाने जाना है तो कुत्ता, अरे क्या कुत्ता यार, शेर भी रास्ता नहीं रोक सकता, हमारा पैसा चाहिए। तो ये के अगर हम तंगदस्ती के साथ साथ जहन्नम के अजाब से भी डरने वाले बन जाए तो इंशाअल्लाह दोनों से बच जाएंगे। तो नमाज तो पढ़नी पढ़नी है, बहरहाल छोटे बच्चा अगर सो जाता है तो ये कौन सा बेचारा कमाता है, इसकी रोजी में तंगी आ जाएगी, क्या कहें, कोई इसमें लिखा नहीं है, छोटे बच्चे को जगाना बेचारा वो तो तकलीफ में आ जाएगा,
वो जगाएंगे तो। रिवायत के अंदर यूं है एक के जो सुबह जब होती है फजर का वक्त शुरू होता है तो उस वक्त से लेकर सूरज के तुलू होने तक रिस्क अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तकसीम होता है, तो अब इस वक्त सोना जो है वो अपने आप को महरूम करना है, गुनाह तो बहरहाल है ही नहीं और बच्चे के लिए तो इस तरह की कोई बात है ही नहीं,
अब तस्करा नहीं है बच्चों का
जी,
लेकिन बच्चों का भी रोजी से ताल्लुक तो है, बच्चों के हिसाब से माँ बाप को भी तो रोजी मिल रही है कि बच्चों को फराहम करेंगे, اب یہ اس میں کوئی یعنی کہ صراحت یعنی اس کی کھلے لفظوں میں کچھ اس کے بارے میں پڑھا سنا ایسا ہے ہی نہیں. اللہ بہتر جانے. مفتی سید عبد الفتاح حسینی قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ نماز با جماعت ادا کرنے سے نیک بختی اور تونگری یعنی دولت مندی کی برکت حاصل ہوتی ہے. بدبختی اور مفلسی یعنی غربت دور بھاگتی ہے. اور جماعت ترک کرنے نیز بالکل نماز نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ دولت بے زوال کے حوالے سے فیضان نماز پیج نمبر 443 سے آپ کو ایک بزرگ کا ارشاد سنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی سید رضا آج 15 شوال مقرر ہے. آج خطبہ تھا جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے پہلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اپنی جان قربان کر دی تھی. اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
آمین.
آج ہم نے بادشاہ کا بھی احتساب کیا ہے. ہم نے بھی کیا ہے پہلے تو امیر حمزہ اور تمام
شہدا
کو سننا. امیر کیا پیارے آپ سلام شہدا وغیرہ کو تشریف لاتے تھے. آج سر مجھے بھی ایک سوال پوچھنا ہے. امیر سنت سنا ہے کہ جو شہدا احمد کے مزارات پر انہیں سلام کرتا ہے تو جواب دیتے ہیں. کیا واقعی میں وہ جواب دیتے ہیں ہر صحابی نبی
جنتی جنتی
سب صحابیات
جنتی جنتی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی ماشاء اللہ. بڑا زوردار مدنی خاکہ بن گیا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک شہداء احد کی برکتیں احد نہیں احد شہداء احد احد مانے ایک احد پہاڑ جو ہے جنتی پہاڑ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف سے محبت فرماتے تھے اور احد سرکار سے محبت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عربی میں حدیث کا متن
احد جبل یحبنا ونحبه. احد ایسا پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں.
اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہداء احد کے مزارات پر تشریف لاتے اور فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. یعنی سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا. حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے موقع پر سرکار نامدار رسولوں کے سالار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے شہداء احد کے پاس تشریف فرما ہو کر فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ پاک کے ہاں زندہ ہو. اے لوگوں ان کی زیارت کرو اور ان پر سلام بھیجو. اس ذات کی قسم جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے قیامت تک جو بھی ان پر سلام بھیجے گا یہ اسے جواب دیں گے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں جو شخص ان شہداء احد سے گزرے اور ان کو سلام کرے، یہ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں. شہداء احد اور بالخصوص مزار سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سے بارہا جواب سلام کی آواز سنی گئی. یہ عاشقان رسول کی حکایات پیج نمبر 324 پر سے بھی دو روایتیں پیش کی، ایک روایت اللہ والوں کی باتیں پیج نمبر 212 سے پیش کی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اہل سنت سے درخواست ہے کہ خارش کی بیماری کا کوئی مؤثر علاج بیان فرما دیں اور میرے لیے خصوصی دعا فرما دیں، میں خارش کی بیماری میں شدید متاثر ہوں.
اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. واقعی یہ جلدی امراض، اس میں بعض اوقات بد پرہیزی بھی کار فرما ہوتی ہے، جیسے کہ انڈا مچھلی گوشت، اس سے عموماً پرہیزی اس کی بتائی جاتی ہے، ان چیزوں سے بندہ بچے. دوسرا یہ کہ بدن کی صفائی بعض لوگ نہیں کرتے، کئی کئی دن تک کئی کئی ہفتوں تک نہیں نہاتے، اس سے بھی خارش ہو جاتی ہے. تو ہو سکے تو روز نہانا چاہے، تو گرمیوں میں تو آسان ہے، روز آدمی اگر نہائے نا، اور نہانا یہ کہ خالی پانی بہانا، نہانا اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ نہانا نہیں، کہ ملے، سنت ہے جب نہائے تو بدن کو ملے. ملیں گے تو جو بھی گند کچرا وہ دھلے گا، اور کوئی اچھا سا صابن ہو تو اور بھی اچھا، کہ صابن لگا کر تو میل کچیل دور ہوگا، تو اس سے جراثیم بھی مریں گے. جبکہ صابن لگا کر تھوڑا ایک آدھ منٹ دو منٹ چھوڑ دیں تو یہ صابن جو جراثیم کو ماریں گے، تو اس طرح صفائی سے بھی ترکیب بنے گی. بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جن سے خارش ہوتی ہے، اس پر غور کر لیا جائے، الرجی ہوتی ہے بعض اوقات، ان لباس سے بچے. بعض اوقات گردن پر خارش ہوگی تو آپ دیکھیں گے تو کسی کالر پر میل جمع ہوا ہوگا، تو یہ ہٹا دیں گے میل تو یہ خارش وہاں کی دور ہو سکتی ہے. بعض تو اس طرح کی چیزیں. اچھا اب اس میں علاج کا، جہاں تک مجھے اپنا تجربہ ہے، یہ میں صرف اپنا تجربہ بتاؤں گا، آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ یہ عمل کریں، کیونکہ ہر ایک کو ہر چیز معافی کا ہے، ضروری نہیں، حکیم سے مشورہ کر کے. یہ میں بتاؤں گا حکمت والا، یہ پنیر یا پنیر ایک بوٹی آتی ہے، یہ جو پنساری ہوتے ہیں دیسی دوائیں بیچنے والے، ان کیا ملتی ہے، تو ایک مٹھی بھر کے اس کو پانی میں ڈال دیں، 10-12 گھنٹے اس کو بھگو کے رکھیں، پانی اس کا بن جائے گا، دیکھنے میں شربت لگے گا، پیئیں گے تو موڈ خراب ہوگا، آئے پہلے سے بتا دیتا ہوں. پھر کھان کر نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو آپ پیئیں، ایک دو دن آپ کو پریشانی ہوگی، پینا پڑے گا، پھر عادت پڑ جائے گی. یہ میں نے کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں استعمال کیا ہے. اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ خارش کا یہ دشمن ہے، یہ چیز جو ہے الحمدللہ صفائی ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ مشکل علاج ہے. ایک بار ایک نوجوان آیا تھا اسلام بھائی، بڑا رونی صورت بنا کر اس نے اپنا درد بیان کیا خارش کا، میرے یہ مجھے رحم آیا، میں اس کو پنیر کا بولا کہ یہ اس کا، مسکرانے لگا گیا. پھر بولتا ہے میں نے استعمال کیا ہے، میں نے کہا پھر مطلب فائدہ تو ہوتا ہے لیکن میرے سے پیا نہیں جاتا بےچارا. تو یہ ہے کہ پینا تو پڑے گا، تو یہ اگر کوئی علاج کر رہے مگر حکیم کے مشورے سے، ہو سکتا ہے حکیم اس سے کوئی بہتر آپ کو صورت بتا دے. گرمیوں میں یہ استعمال کیا، سردیوں میں نہیں، اس کی تاثیر ٹھنڈی بتائی جاتی ہے. تو ابھی جیسے آج کل پاکستان میں مئی چل رہا ہے نا، تو مئی میں پاکستان میں گرمیاں ہوتی ہے، اب ہو سکتا ہے کہیں برف باری بھی ہو رہی ہوں گی دنیا میں، تو اس لیے میں نے پاکستان کی سراحت کر دی. تو گرمی ان دنوں میں یہ موافق آ سکتا ہے، صفائی ہو سکتی ہے. لیکن حکیم کے مشورے سے. کوئی بھی علاج طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی چینل پر بیان ہو، چاہے مدنی چینل پر بیان ہو، چاہے وہ اخبار میں، چاہے کتابوں میں لکھا ہو. یہ ہمیشہ کے لیے یہ کیا علاج اپنے ڈاکٹر اپنے طبیب کے مشورے سے کیا جائے، اپنی مرضی سے نہیں. ایک ہی چیز ایک کو معافی کھاتی ہے، دوسرے کو کنڈا کر دیتی ہے. یہ ہوتا ہے بازو کا. شہد بہت اچھی چیز ہے، شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو قرآن کے الفاظ ہے. تاہم یہ کہ وہ علماء یہی فرماتے کہ قرآن و حدیث میں جو بیان کیے ہوئے علاج ہیں وہ بھی طبیب کے مشورے سے کیے جائیں، کہ بعض اوقات کسی کو یہ موافق نہیں بھی آتے اور یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ بات حدیثوں میں تو یہ بالکل واضح ہے کہ کسی کو جیسے کسی صحابی کو علاج بتایا گیا تو اس کی کیفیت کے مطابق وہ علاج بتایا گیا، وہ علاج دوسرے کو. پھر عرب شریف کی سرزمین، اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کی تاثیر ہیں، اور پاکستان کی سرزمین کے اپنے اثرات ہیں. گرم جو ممالک ہوتے ہیں ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، سرد ممالک کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اب جو علاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کسی کو تجویز فرمایا کہ لو چل رہی ہو، اب وہ کوئی برف باری میں استعمال کرے پھر بولے میرے کو تو یوں ہو گیا، تو حدیث کا علاج ہے. تو کسی سے پوچھا ہوتا تو اسی لیے تو علماء کا بولتا ہوں کہ یہ بتائیں گے علماء کے کیا کرنے کا ہے. اپنی مرضی سے قرآن حدیث سمجھنے لگے گا تو پھر وہ حال جو ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا کہ چٹکلا بیان کیا گیا تھا کہ ایک صاحب جو تھے وقوف کے بے یا بے وقوف جو آپ لقب دینا چاہیں، اپنے ساتھ کتا باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے کہا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ بولا کیوں، نماز میں قلب کو حاضر رکھنا چاہیے، حدیث میں نے پڑھا ہے. اچھا، اس لیے میں نے قلب کو حاضر رکھا ہے. تو وہ وقوف کے بے نے یا تو سنا یا پڑھا، سنا ہوگا سمجھے. تو وہ قلب دو نقطے والا قاف، قلب واقعی اس کا مطلب تو دل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بکرے کا دل جیب میں رکھ کے نماز پڑھے، قلب کو ساتھ رکھے حاضر رکھے، بلکہ خوشو و خضو مراد ہے سے دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھے. اب وہ ڈنڈی والا قاف سمجھا، قلب ڈنڈی والے قاف سے قلب لکھیں گے یا تو بولیں گے، تو یہ اس کے معنی ہے کتا. یہ قلب کو اس نے حدیث سنی ہوگی کسی مقرر سے، تو قلب کو یہ قلب سمجھا اور حدیثوں پر عمل کرنے کا اس کا جذبہ، تو کتا ساتھ میں رکھ لیا اس نے. یہ سمجھانے کے لیے، یہ کہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے قرآن و حدیث کی گہرائی اور الفاظ کے معنی، ہم کو اتنے پلے نہیں پڑتے. بھلے نا کسی کو عربی آتی ہو تو بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی شروعات پر نظر ہو. ہر ایک عربی کے ترجمے قرآن کریم کے ترجمے کرنے لگا، جس کو دیکھو مفسر بنا بے کاج اور محدث بنا پھرتا، ایسا نہیں ہے. خالی عربی آنا کافی نہیں ہے، حدیث سمجھنی ہے تو شروحات شرحیں جو اس کی ہیں یہ دیکھنی پڑیں گی، اور آیت سمجھنی ہے تو خالی عربی آنا کافی نہیں ہے، اس کی تفسیر دیکھنی پڑے گی کہ یہ تفسیر میں اس لفظ کے معنی تو 10 ہے 20 ہے، تو تفسیر کے ساتھ کون سا لفظ یہاں عربی کے معنی میں لیا جائے گا. یہ سب یہ بتائیں گے علماء. ویسے علماء دین عاشقان رسول علماء، سنی علماء، ان کے قدموں سے لگے رہو گے انشاءاللہ بھٹکو گے نہیں، ورنہ پھر امی ڈھونڈتی رہے گی آپ کو قیامت کے دن. صحیح بولتا ہوں، بھلے میں نے خوبصورت الفاظ یا تفنن کے الفاظ بولے لیکن حقیقت ہے کہ آدمی کو گمراہ ہی کہہ کر نہیں آتی، اپنی مرضی سے نہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ جو میں نے عرض کیا علاج خارش کا، انشاءاللہ اگر آپ کے طبیب نے اجازت دی تو آپ کی مدنی باہر آ جائے گی انشاءاللہ، مدنی چینل پر ہم اس کو اونر کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب، میں آپ کو دعا بھی دے دوں، بھول گیا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے. قرآنی آیت کا ایک علاج، کسی شخص کے خارش ہو گئی تھی، یہ گھریلو علاج ایک مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے. کسی شخص کے خارش ہو گئی تھی اور کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہوتا تھا، یعنی اسکن پرابلم تھا کوئی، اس کو فائدہ نہ ہوتا تھا. اس نے حجاز مقدس یعنی حج یا عمرے کے لیے جانے والے قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا، مگر عاجز آ کر یعنی تنگ آ کر اسنائے راہ یعنی راستے میں کوفہ شریف میں رک گیا، اور امیر المومنین مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار فائز الانوار پر مقیم ہو گیا. رات جب سویا تو اس کی سوئی بھی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور اس نے خواب میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا جلوہ زہبہ دیکھا, نے زیارت کی, تڑپ کر اپنی بیماری کی فریاد کی. آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14. صبح جب اٹھا تو خارش کی بیماری سے مکمل شفا ہو چکی تھی. یہ تو مولا علی کی کرامت ہے. اچھا, اب اس کا علاج کا طریقہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے. آئیے آیت کریمہ, خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر دے, اللہ پاک شفا دینے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال ہے جو بہت ساری جگہوں پر کرنے کی لوگ کوششیں کرتے ہیں, وہ اس طرح ہے کہ مسلمان کو جو زوال لگ جاتا ہے, جو سوال اس طرح ابھی ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ابھی آیا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے تعلق سے, تو ان کو عروج کا یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا عروج یعنی کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو آپ سے تفصیل پوچھ رہے ہیں کہ تفصیل سے جواب ارشاد فرمائیں.
کھویا ہوا عروج, پہلے تو اس کے اسباب پر غور کیا جائے کہ یہ گھما کیوں. مسلمان 313 تھے میدان بدر میں اور دشمن 1000 ہتھیار سے لیس, اور مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کا عالم تھا, لیکن یہ جیت گئے میدان بدر میں. ان کو دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا, جانی نقصان, لاشیں چھوڑ کے بھاگنا پڑا ان کو. تو مسلمانوں کو حالانکہ ظاہری ہتھیار کم تھے, جس کو شاہنامہ اسلام میں یوں لکھا ہے, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 شمشیریں 70 اونٹ ہوں گے. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. تو یہ اتنا کم سرم ان کے پاس وہ ہتھیار تھا, پھر کیسے جیتے؟ ان کے پاس جذبہ ایمانی کا ہتھیار, یہ بالکل آب و تاب اور اپنے پورے شباب پر تھا, اس لیے یہ جیت گئے. آہستہ آہستہ کیا ہوا, اب یہ جذبہ ایمانی کا ہتھیار ہمارا کند ہوتا چلا گیا, اب بالکل کند ہو گیا, تو غیر مسلم ہم پر غالب آ گئے. اب وہ عروج تھا وہ اب زوال میں تبدیل ہو گیا. اب عروج کیسے حاصل ہو؟ نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے, دین ہم نے سیکھنا نہیں ہے, ہم صرف دنیا سیکھتے ہیں, ہم صرف وہ کام سیکھتے ہیں جس میں ہم کو پیسہ ملے. ہاں, نماز پڑھنے کا پیسہ ملے گا, ہم سے کوئی نمازی بڑھ نہیں سکتا آگے. پہلی صف میں ہر نماز میں پہلی صف میں 200 روپے, دوسری صف میں 150, تیسری میں 100, اور لیٹ ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو صرف 3 صفیں مسجد میں ملیں گی, 200 کے لیے ایک دوسرے کو ماریں گے, 200 ملیں گے پہلی صف میں. ہماری حالت یہ ہے, پیسوں کے لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار. ابھی اعلان کر دیا جائے داڑھی الاؤنس, جو یہ فیکٹریاں وغیرہ نا جہاں لوگ کام کرتے ہیں, اگر یہ مل جائے کہ بھائی سپوز کرو کہ 20,000 روپے تنخواہ ہے, اور جو داڑھی والا ہو اس کو 25,000 روپے تنخواہ ملے گی, کیا خیال ہے آپ کا؟ جس کی قدرتی داڑھی نہیں نکلی ہوگی وہ بھی روئے گا اور ثابت کرے گا کہ میری داڑھی نکلی نہیں, میں کروں کیا, میں تو رکھوں گا, قسمیں کھا کے میں تو داڑھی رکھوں گا, آئے گی تو نکلی نہیں ہے, میں کیا کروں, میرے وہ 25,000 دیے جائیں. تو ہم لوگ یہ پیسوں کے لیے, اور ہم جنت کی بات کریں, جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا, ایسی نعمتیں جہاں کوئی ٹینشن نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی بیماری نہیں, نہ نزلہ ہوگا نہ کھانسی ہوگی نہ خارش ہوگی نہ بخار آئے گا, کچھ بھی نہیں, ہر وقت مزہ ہی مزہ جنت میں ہوگا. ایسی جنت داڑھی رکھ لو ملے گی, نماز پڑھو ملے گی, با جماعت نماز پڑھو ملے گی, سنتوں پر عمل کرو ملے گی, زلفے رکھو ملے گی, امام شریف باندھو ملے گی. ہم مولوی نہیں بننا چاہتے بھائی, تو یوں بولتے. اب اس کا کوئی پھر بولے عروج کیسے ملے گا, تو میں نے سب کچھ تو بتا دیا آپ کو. آ جاؤ سب مسجد میں, عروج یہاں ملتا ہے, سنیما گھر میں کوئی عروج تھوڑی ملتا ہے, نائٹ کلبوں میں کوئی عروج تھوڑی ملتا ہے, سوشل میڈیا پر گندے گندے مناظر دیکھنے سے کوئی عروج تھوڑی ملتا ہے, گناہ بھرے چینل میں ڈرامے اور ناچ رنگ کی محفلیں دیکھنے سے کوئی عروج تھوڑی ملے گا. ابھی تو زمین پر چل رہے ہو, یہ غنیمت ہے, ورنہ کہیں نہیں زمین میں دھسا دیے جائیں. اتنا سوال آ جائے تو اللہ کا نام لے کر مایوس نہ ہو, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سب مسجد کا راستہ لے, اسلامی بہنیں بھی بے پردگی بند کریں, توبہ کریں, نماز شروع کریں, رمضان کے جتنے روزے رہ گئے سب قضا شروع کر دیں, نمازیں جتنی رہ گئی سب قضا شروع کر دیں, سب نیک پرہیزگار با اخلاق با کردار ایک دوسرے کے ہمدرد مسلمان بن جائیں. عروج نہ آئے تو مجھے کہنا, عروج آگے بڑھ کر گلے لگا لے گا. لیکن آپ بولو کہ میں نے کرنا کچھ نہیں ہے, دوا نہیں پینی, میری بیماری چلی جائے تو اب یہ کہ مشکل, دوا تو پینی پڑے گی, اور یہ دوا بھی شہد سے میٹھی ہے. خدا کی قسم جس کو عبادت کی لذت پڑ گئی نا تو وہ کبھی ہٹے گا نہیں اس سے, جس کو نماز کی لذت سمجھ میں آ گئی اور نماز کی جس کی عادت پڑے گی اس کی ڈکشنری سے نماز قضا کرنا نکل جائے گا. ایسے آج بھی نمازی ملیں گے آپ کو, ایک نہیں دو نہیں ہزاروں ملیں گے کہ جو نماز کے بغیر جن کو چین نہیں پڑے گا. نماز تو اینی آؤ انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے, پڑھتے ہی ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں جو پڑھتے ہیں, اور شاید انہیں کی برکتوں سے ہم زمین میں دھس نہیں رہے, ورنہ غالب اکثریت ہماری نماز کہاں پڑھتی ہے, تو پیسہ چاہیے, پیسے دو دو پڑھیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اللہ ہم مسلمانوں کو عروج بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا جان, اپنے پائچے کو ٹخنوں کے اوپر رکھنے کی اپنے حضور کی سنت ہے, تو کیا اس سنت میں بھی کوئی اپنا کچھ فائدہ ہے؟ میں نے سن رکھا ہے کہ پائچے اونچے رکھتے ہیں ٹخنوں کے اوپر, تو ان میں کچھ فائدہ ہے اپنے جسم کا؟
بعض فائدے انٹرنیٹ پر یہ لکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے, پائچوں کے حوالے سے, کہ مردوں کے لیے بعض رگے وغیرہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کو ہوا پانی وغیرہ ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو پائنچے اگر ٹخنوں سے اوپر ہوں گے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اس پر ہوا پڑے. اور عورتوں کے لیے اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ ان کے ٹخنے اگر کھلے ہوں تو پھر اس صورت میں کچھ ہارمونیم کی ہارمون جو ہوتے ہیں وہ اس کی کچھ ہارمونس کی کمی زیادتی اس کے اندر ہو سکتی ہے. یہ نیٹ پر لکھا ہوا ہے, واللہ اعلم.
ویسے فائدہ بڑا فائدہ یہ چھوٹا فائدہ یہ بھی ابھی شک ہے, مطلب نیٹ پر اعتماد نہیں ہے, شک ہے. بڑا فائدہ جو واقعی فائدہ ہوا ہے کہ آقا کی سنت ہے, اور سنت میں عظمت میں, اور سنت جنت میں لے جانے والا کام ہے. تو ہم آقا کی سنت سمجھ کر ٹخنے سے اونچے پائچے رکھیں, دنیا بھی فوائد ہیں تو مل جائیں گے, اور ہر سنت میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے ہی ہے, تو بے شک کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے. جبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو فضول ہو بیکار ہو, ہر سنت فائدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لیکن اسلامی بہنوں کو ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ ہے, ہاں پائجامہ اوپر نہیں رکھنا ہے. لیکن ہارمونز کی کمی اور بیشی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ بولے سوتے وقت بھی پاؤں پر چادر نہ آئے, سوتے وقت تو چادر آئے گی, کوئی حرج نہیں اس میں, ہے نا. اس میں تو ویسے بھی ہوا تو وہ روڈ پر تو عام طور پہ آدمی سوتا نہیں ہے, تو ہم یہ کہ ایک نیٹ پر یہ فائدہ نظر آئے تو انہوں نے بیان کر دیا. یہ ہو نہ ہو ہمیں اس کی ہرس نہیں ہے, ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی حرص ہونی چاہیے. اچھا وہ ششی عید کے متعلق, ابھی شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے, الحمدللہ ششی عید کے روزے کی بڑی برکتیں, بڑے فضائل ہیں کہ جو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو. ایک فضیلت یہ بھی ہے اس کی. تو ہمارے یہاں مطلب یہ کہ شش عید کے روزوں کی بھی الحمدللہ ہم نے تحریک چلائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, ایک مدنی گلدستہ وائرل ہوا تھا تو اس کی الحمدللہ صورت بنی اور ہماری کارکردگی بھی حاضر خدمت ہے. دعوت اسلامی تو ماشاءاللہ با عمل بناتی ہے, عروج دلانے والے کام کرتی ہے, بغیر پیسوں کے کرتی ہے. ہم نے ششی عید کا روزہ رکھنے کو کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا, کھجور بھی نہیں دی کہ چل تم کو کھجور دوں گا افطار کے لیے روزہ رکھو گے, نہیں, نہ اللہ کے لیے ثواب کے لیے روزہ رکھنے کی حرص دلائی تو ماشاءاللہ اس کی کارکردگی بھی آ گئی. 2-3 دن پہلے ایک مدنی گلدستہ وائرل ہوا ہے الحمدللہ, تو ہو سکتا ہے مدنی چینل والوں کو نہ ملا ہو ورنہ شاید یہ چلا دیتے. ششی عید کے روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد سبحان اللہ 4,836 اور اسلامی بہنیں 3,446 الحمدللہ. اور ششی عید کے روزوں کی نیتیں یہاں بھی مزید جو رکھیں گے نیتیں اسلامی بھائی 7,621 اسلامی بہنیں 6,626 یہ کارکردگی جمع ہوئی ہے, ورنہ مدنی دعوت اسلامی کے ہمارے دینی ماحول میں روزے ششی عید کے پہلے سے موجود ہیں, اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول رکھتے آ رہے ہیں. اور دعوت اسلامی تو خیر بات میں بنی, ہم تو پہلے سے الحمدللہ ہم نے یہ اپنے ارد گرد ماحول پایا ہے کہ ششی عید کے روزے رکھنے کا ذہن اسلامی بہنوں میں, یہ ذہن زیادہ پہلے تو ہوتا تھا, دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں گھروں میں, اور لیکن کارکردگی میں اسلامی بہنوں کی کم ملی ہے کارکردگی. خیر کارکردگی جمع کرنا یہ ایک ذرا محنت کا کام ہوتا ہے, اللہ کریم اور برکت دے. ابھی آج 18th شب ہے, ابھی 12 دن باقی ہے 6 روزے رکھنے, اور یہ ضروری نہیں کہ عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیں, پورے مہینے میں جب بھی رکھے اور چھوڑ کے ایک دن ناغا کر کے رکھنا زیادہ بہتر ہے. تو 6 روزے رکھیں اور آئندہ ہفتے مزید انشاءاللہ آپ کارکردگی عطا فرمائیے گا تو انشاءاللہ مزید میں یہ بڑا فکر بن جائے گا اور انشاءاللہ اس سے ترغیب ملے گی انشاءاللہ القریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 2 سورتیں غلطی سے ملا دیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, یا سیدی یہ ارشاد فرما دے, کیا وتر نماز پڑھ رہے ہو اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہ پڑھی تو ابھی سلام پھیر دی, تو ابھی کیا بعد میں یاد آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی, تو حضور کیا نماز دہرانی ہوگی یا نماز ہو جائے گی, اس حوالے سے ارشاد فرما دیں.
پہلا تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ 2 سورتیں پڑھ لی, پہلی رکعت میں 2 سورتیں پڑھ لی, کوئی مشکل نہیں, اور دعائے قنوت بھول گیا تھا اور آخر میں یاد آ گیا, غنیمت ہے, سجدے سہو کر لے اور نماز اس کی بھی درست ہو گئی, جبکہ وہ رہ گئی تھی دعائے قنوت جان بوجھ کر نہیں چھوڑی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سلام پھیر دیا تھا غالباً, سوال میں یہ تھا کہ سلام پھیر دیا تھا, اب کیا کریں؟
بہار شریعت پیج نمبر 722 کے حوالے سے مسئلہ نمبر 59, سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت باقی تھا یا سجدہ سہو کرنا تھا اور بھول کر سلام پھیرا تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا کر لے، اور میدان میں ہو تو جب تک صفوں سے متجاوز نہ ہو نہ ہوا، یعنی صفے جو ہیں ان سے نہ نکلا یا آگے نہ بڑھا یا آگے کو سجدے کی جگہ سے نہ گزرا کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے یہ آدمی چڑیوں اور کچھووں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب ہم چڑیوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر چڑیا تو ہم سے ڈر کر اڑ جاتی ہے، اور ان کو کھلانے سے ثواب ملے گا. اور امیر اہل سنت میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، کچھوے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟
ماشاء اللہ حاجی اسید کا سوال مرحبا. اس میں ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ چڑیوں کو اور کچھووں کو کھلا رہا ہے. یہ لگتا ہے کوئی پرائیویٹ پارک ہوگا جس میں جانور پالے جا رہے ہوں، اور یہ آدمی کام کرتا ہوگا یا خود اس کا سیٹ ہوگا، مالک ہوگا، اور یہ کھلا رہا ہے. تو جانوروں کو بھی پیار دینے سے یہ ہل جاتے ہیں، جب ہل جاتے ہیں تو یہ پھر نہیں بھاگتے نہیں اڑتے. جیسے بکرے پالتے ہیں تو بکرے آدمی کے پیچھے چل ہی رہے ہوتے ہیں نا، اور جانور پالتے ہیں تو وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ پالتو کچھوے پہلے ہوئے ہیں تو یہ کھا رہے ہوں گے. چڑیا بھی ہل گئی ہوں گی، یا ویسے ہی وہ جب کوئی ان پر شدت نہیں کرتا تو یہ مانوس ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کا جلدی مانوس ہو جاتے ہیں. حرمین طیبین میں مکہ مکرمہ وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مدینہ شریف میں بھی کہ کبوتروں کو جو لوگ دانے ڈالتے ہیں نا، بھلے عام آدمی ہو دانے ڈالتے ہیں نا تو یہ بھاگتے نہیں ہیں، دانا ڈالتے جاتے ہیں اور یہ کبوتر تھوڑا تھوڑا اڑ کے رستہ دیتے ہیں تو بیٹھ کر دانے چگ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں امن ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم کو کوئی شکار نہیں کرے گا. بازار تو ایسا ہی لگ رہا ہے، وہاں شکار کرنا جائز بھی نہیں ہے حرم کی حدود میں. حرم مانے مسجد الحرام ہی نہیں ہے، مسجد الحرام پوری حدود حرم ہی میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میلوں میل تک حرم شریف پھیلا ہوا ہے. تو حرم میں شکار کرنا، یہ وحشی جانوروں کا شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے، امن ہے. تمہارا لیے کہ یہ اچھا کام ہے، جانوروں کو کھلانا بھی کار ثواب ہے، اور اگر ان پر ظلم کیا، کھانے پینے میں کمی کی تو پھر یہ کہ یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اگر کوئی کسی کا کفیل یعنی پرورش کرنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نہ اولاد ہے نہ بیوی اور نہ ہی خاندان، صرف ایک مرغی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے اس کے دانے پانی میں ایک دن بھی کوتاہی کی تو اللہ پاک تجھے حسن سلوک یا اچھا برتاؤ کرنے والوں میں نہ لکھے گا. تو اگر مرغی پالی ہے، کبوتر پالے ہیں، طوطے پالے ہیں، بلی پالی، آج کل تو بلیاں بھی کوئی بڑھتی جا رہی ہیں گھروں میں، کوئی باہر ملکوں کی خوبصورت سی بلیاں کھلونے ٹائپ کی آ رہی ہیں، ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں. تمہارے لیے کہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق پوری پوری غذا دینی پڑے گی، کمی نہیں، کوتاہی مانے کمی، تو کمی نہیں کرنی اس میں، اتنی غذا دینی ہے جس کی اس کو ضرورت ہے. بے توجہ ہی کرنا یا اس کو اور تکلیف بھی نہیں دینی کہ سردی میں ٹھٹر رہی ہے مرغی یا گرمی میں تپ رہی ہے، یعنی ان کا انتظام ایسا رکھنا ہے جانوروں کا، یا بکری پالی، بکرا پالا، تو ان کے موسم کے جو بھی اثرات ہیں، بارش میں بھیگ رہی ہے آپ کو پرواہ نہیں ہے، مر جائے گی تو کوئی بات نہیں، بہت انڈے دے چکی ہے، پیسے وصول ہو گئے، بڈھی بھی ہو گئی ہے، مرنے دو، دوسری لے لیں گے، نہیں نہیں، آخرت میں پھنس جائیں گے. آپ کی کفالت میں ہے، آپ کی پرورش میں ہے، تو اس لیے اب آپ کو اس پر پورا دھیان دینا جانوروں پر، مرغیاں پالی جو بھی پالا، توتے یا بلبل، چڑیاں، رنگ برنگی چڑیاں پالتے لوگ، مچھلیاں پالتے چھوٹی چھوٹی پالتے، کیا شو پیس کی طرح استعمال کرتے، تو میری تو سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے یہ بیچاریاں، مجھے کبھی کبھی دیکھا نا میں نے تو ریم آتا ہے، یہ کانچ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا نا، سامنے نظر تو آتا نہیں ہے، تو یہ بیچاری تیرتے تیرتے وہ منہ کے بل کانچ سے ٹکرا رہی ہوتی گلاس سے، یہ دیکھا میں نے، تو بیچاری کو درد، کوئی بھی منہ آپ کا چلتے چلتے دیوار سے ٹکرائے گا تو کیا خوشی سے جھومیں گے آپ یا ہو ہو کر کے آپ پکڑ لیں گے، اس بیچاری کا تو ہاتھ بھی نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہوگی نا اس کو، تو یہ میری سمجھ میں آتا نہیں ہے، میں ناجائز نہیں بول رہا لیکن میرے میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا شوق کی خاطر، ہمارے شوق کی خاطر ہم جانوروں کو اس طرح چھوٹے چھوٹے بےچاری جانور بے زبان ہم اتنے سے کانچ کی پیٹی میں، یعنی کل تک یہ بہت بڑے پانی کے ذخیرے میں، تالابوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں یہ آزادی سے تیر رہی تھی، آج اس کو ایک دم اتنے سے باکس میں ہم نے بند کر دیا، بےچاری ٹکرا رہی ہے، یہ یعنی میرے تخیلات ہیں، جنہوں نے پالا ہے میں ان کو گناہگار نہیں کہہ رہا، بہر دعوت فکر دے رہا ہوں کہ مجھے یا آپ کو کوئی بند کر دے تو کیسا لگے، اگر یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ کورونا ہے پوزیٹیو ہے، تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، خالی ڈکلیئر ہو جائے تکلیف ہونا شروع ہو جائے، نفسیاتی طور پہ اور 14 دن کا قرنطینہ ہوئے ماں، 14 دن کی قید، حالانکہ بالکل سب آسائشیں موجود ہیں، پنکھا نہیں اے سی بھلے ہے، مزہ نہیں آئے گا، دیواریں کاٹ کھائیں گی، اوہ ہو 14 دن نکلیں گے، تو جس کو ہم نے بند کیا بےچارے اس کے پاس تو کوئی ٹائم پیریڈ ہی نہیں ہے، یہ تو مر کے ہی چھوٹے، یا کوئی موقع ملے اور آزاد ہو جائے تو ہو جائے، تو یہ سوچ سمجھ کر کہ ہم اس کا پھر خیال رکھنا، جانور کو پالنا ہے تو جائز جن جن جانوروں کا پالنا، لیکن ان کی خدمت کرنا میں نے دیکھا ہے کہ بچے پالنے شاید آسان ہے، کہ بچوں پر ہماری شفقت اتنی ہوتی ہے کہ یہ پل جاتے ہیں، اس کی خدمت بھی ہو جاتی ہے، جانوروں پر اتنی شفقت نہیں ہوتی، اس لیے ان میں بے پرواہی ہوتی ہے، بچے کو کھلی چھت پر ہم دھوپ میں نہیں چھوڑیں گے، بلا لیں گے، بارش میں زیادہ نہانے نہیں دیں گے، اے بیٹا آ جا سردی ہو جائے گی بخار چڑھ جائے گا، ارے اس کو پکڑ کے لاؤ یہ بارش بہت ہو رہی ہے سردی ہو جائے گی اس کو، ہے نا، یہ ہماری شفقت ہے اس کی، مطلب بچت کی صورتیں بنائیں گی، اور مرغی ہم نے پالی اور بارش میں بھیگ رہی ہے اب پتا ہی نہیں ہوتا ہم کو اس کے انڈے کھانے سے مطلب ہے، بکری بھیگ رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، سردی کے بارش والا بھیگ رہی ہے، بچے دے دیے اس نے دودھ دے رہی ہے، خیر دودھ دینے کی مشین ہے، یہ دودھ نکلتا ہے اس سے، ہم سمجھتے ہیں کہ مدینہ مزہ آ رہا ہے، لیکن جائز ہے، تکلیف دیں گے ہم جان بوجھ کے تو گناہ گار ہوں گے، تکلیف نہیں دیں گے اور پالیں گے تو جائز ہے، یہ سب خیال رکھنا جانوروں کے تعلق سے، اور ہمارے جانوروں سے کسی اور کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی اڑوس پڑوس اطراف دکاندار پڑوسی گھر کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی گندگی کی وجہ سے، اس کی بدبو کی وجہ سے، یا اس کے بیم بیم کرنے کی وجہ سے، شور مچانے کی وجہ سے، تو ایک سیکنڈ بھی اس کو رکھ نہیں سکتے اس طرح کے جانوروں کو، جس سے بھی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان کی تعریف ہے، مسلم کی محفوظ ہونا چاہیے، اب آج کل الٹ بھی دیکھ رہے ہیں، الٹ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، عروج نہیں ہے، زوال ہے، زوال کے اسباب میں سے، ہم اچھے مسلمان بن کر جیے تو بہرحال جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا اور زیادہ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یہ اس کے ساتھ وہ شفقت نہیں ہے جو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اب یہ سوال بھی تھا کہ کچھوے کا گوشت کھانا حلال یا حرام، تو اس میں یہ کہ کچھوا چاہے خشکی کا ہو، چاہے زمین کا ہو، زمین پر بھی کچھوے ہوتے، پانی میں بھی ہوتے، یہ چاہے پانی کا کچھوا ہو، دریا کا، سمندر کا، یا زمین کا کچھوا ہو، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام غلام یاسین اتاری ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم جب اچھی نیت کرتے ہیں جیسے مطالعہ کرنے کی اتنا مطالعہ کریں گے یا کم کھانے کی, لیکن جب کھانا سامنے آتا ہے یا مطالعہ کرنے پر آتے ہیں تو ہمیں نفس دھکا دیتا ہے, تو اس سے نفس پر کنٹرول کس طرح کریں؟
یعنی کم کھانے کی عادت کیسے پڑے, سوال کا لبے لبا.
جی جی وہ نیت ہوتی ہے لیکن سامنے آتا تو پھر وہ نیت
پسر جاتے ہیں. آج اب تو نیت بھی کیسے ہوئے گی, ان قریب گھر گھر میں بے بے کی آوازیں شروع ہو جائیں گی, خوبصورت جانور جو ہے وہ آپ کا دل لبانا شروع کر دیں گے کہ جلدی کوئلے منگوا لو, سیخیں دیکھ لو, خراب تو نہیں ہو گئی, بوٹیاں اور چانپے پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. اب ایسی صورت میں پیٹ کا قفل مدینہ کیسے لگے گا؟ قسم بھی کھائی تو کوئی بتا دے گا کہ قسم کا یہ کفارہ ہے, ابھی مت چھوڑنا. تو اس لیے رمضان شریف میں آزمائش ہو جاتی ہے کھانے پینے کی. ایسی ایسے مال مال آتا سامنے کے آدمی قسم توڑ دے تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر دعوت آ گئی تو ہر بار دعوت سے پہلے ہی ہوتا ہوگا کہ نہیں یار میرا قفل مدینہ, میں کم کھاؤں گا, یہ فضیلت وہ فضیلت. جب دعوت آتی ہوگی پھر وہ بھی کسی مالدار کی ہوگی تو وہ تو یار اس کی 35 ڈشیں ہوں گی, 25 ڈشیں ہوں گی. پھر کبھی دعوت میں تو سب کو تجربہ ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے, تو یوں مطلب مالدار ہے تو اس میں 2-4 ڈشیں اور زیادہ. چلے یار بعد میں نیت کریں گے, پھر نہیں کھاؤں گا, دعوت میں چلا جاتا ہوں, نہیں جاؤں گا تو اس کو برا لگے گا. اب برا کیا لگے گا, تیرے نفس کو برا لگے گا یار, نہیں جاؤں گا وہ ناراض ہو جائے گا. اچھا نفس ناراض ہو جائے گا, یہ کیا ناراض ہو جائے گا, یہ تو بچت ہوگی اس کی, تو یہ بڑا دینے کے بہلا ہوا بہت دیتے ہیں, بہت ضروری تھا, بہت مجبوری تھی کیا, میں نہیں جاتا تمہارے پرانے تعلقات ہیں. میرے بھائی اگر وہ گھنٹ پوائنٹ پر لے جا تو کھا لینا, ورنہ پھر پیٹ کی خیر نہیں ہے, جائے گا تو بدن کی بھی خیر نہیں ہے. جس سے دشمنی ہو نا اس کو یہ دعوتوں کے کھانوں پہ لگا دینا چاہیے, پھر آپ چھٹے پڑے, ڈاکٹر بھی آپ کو دعائیں دے گا, میڈیکل اسٹور والے بھی دعائیں دیں گے کہ یار ایک پکا گاہک مل گیا, بس دعوتیں ہی کھاتا رہے. یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں, غلط نہیں کہہ رہا. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ پیٹ نکلے ہوتے ہیں, چربیاں چڑھی ہوتی ہیں, ہٹے کٹے مشٹنڈے, دیکھنے میں بڑے صحت مند ہوتے ہیں, حالانکہ بےچاروں کی صحت جیسا کچھ اس کے پاس, تو بچہ بھی اگر دھکا مارے تو گلاٹی کھلا دے. یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں دعوتیں بول رہی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھو اہل علم ہو, دنیا بھی بڑے آدمی ہو یا دینی بڑے آدمی ہو, یہ دونوں میرے اس وقت مخاطب ہیں میرے, یہ دونوں کو ہوتا ہے. امام صاحب ہے, خطیب صاحب ہے, مقرر صاحب ہے, پیر صاحب ہے, بےچارے یہ ہم بےچارے ان مانو کر تو ہیں, ان کو دعوتیں بہت آتی ہیں. حضرت آپ کے قدم آنے ضروری ہے, تو اب وہ ہزارے کو قدم نہیں پورا بدن تشریف لے جائے گا. پھر حضرت جو کچھ گھر میں تھا حاضر کیا ہے, نو کوئی تکلف نہیں کیا, جو گھر میں تھا حاضر کیا ہے, اب وہ جو گھر میں حاضر ہے اگلا جھوٹ بول رہا ہوتا, بارہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, ہم جو گھر میں کھاتے ہیں وہی ہے, حالانکہ ایسا گھر میں یہ کبھی نہیں کھاتا ہوگا الا ماشاء اللہ, جھوٹ بول رہے ہوں گے آپ. آئے ہم جو گھر میں پکائیں گے نا, جو گھر کا ہی ہوگا وہ رکھ دیں گے آپ کے سامنے بس. لیکن یہ کہ بس نہیں, ٹرین نہیں, ہوائی جہاز بھی نہیں, کوئی اور سواری پر لد کر وہ آئے گا ایسا کہ سیدھا ہاسپٹل. اس طرح مطلب یہ مذہبی لوگ بھی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اور دنیا میں جو سیٹ جن کو چربیاں چڑھی ہوتی ہیں, پیٹ پھولے ہوئے ہوتے بےچارے, یہ روز روز دعوتیں, یہ روز روز موبائل گئے, ہر ہفتے ایک کا دیکھ کا دعوت ان کی ہوتی ہے, بڑے لوگوں کی جن کا خاندان بڑا ہے ان کی دعوتیں بڑی, آج اس کی شادی اس کی منگنی, وقت قدم قدم پر دعوتیں, رمضانوں میں بھی دعوتیں, دے افطار پارٹیاں کھاتے جاؤ, اپنی جان پھنساتے جاؤ. ہاں دروازے میں تو پھنسے گی نا جب بڑھے گی تو خوب کھاتے ہیں, ہر طرح سے مطلب یہ کہ آزمائش ہے. تو مذہبی لوگوں کو خاص کر بچنا چاہیے, ان کا بدن اگر وہ ہو نا تو اس پر لوگ پھر اپنے کو نہیں دیکھتے باتیں کرتے. ایک بار میرے پاس آیا ایک آدمی اسلامی بھائی کہہ سکتے ہیں, اس سے اٹھتا یہ چند سال پرانی بات ہے, تو میرے قریب ہم یعنی کہ وہ اونر کے علاوہ او فیر بھی مدنی مذاکرہ ہوتا تھا. اب اونر او فیر ہی بولتے, ہم تو خصوصی اور عمومی بولتے تھے, لیکن اب عمومی یہ اس وقت عمومی مدنی مذاکرہ ہے, اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ ہمارا ہوتا تھا کورونا سے پہلے, یہ میلاد حال میں کبھی رمضان حال میں. تو میلاد حال میں وہ عیسائی بھائی آئے تھے, تو سحری کی بھی ترکیب ہوتی تھی روزہ رکھنے کی, اور تو سحری میں یہ میرے بالکل قریب ایک دو چھوڑ کر شاید بیٹھے ہوئے تھے اسی لائن میں, تو میرے کو ایک غور سے جیسے میں اب اپنے الفاظ میں دیکھا, مجھے بولا آپ تو آپ کا بدن تو بڑھا ہوا تو نہیں ہے, تو نارمل ہیں آپ تو. تو ہمارے مطلب کچھ لوگ جو ہیں جو آپ سے سیٹ نہیں ہے وہ بولتے ہیں الیاس قادری موٹا ہے, تو اور اسکرین پر لگتے بھی آپ ایسے, یہ ابھی میں موٹا لگ رہا ہوں میں, یہ گھر کا چین یہ اسکرین تو ہے مطلب یہ موٹا بھی کر دے گی, ابھی اتنا کر دے گی میرے کو چاہے گی تو, یہ کیمرے کے کمال ہے. تو اس نے کہا کہ اسکرین پر تو آپ بھاری بدن والے لگتے ہیں, آپ تو ایسے تو نہیں ہیں, اور وہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ موٹا ہے, یہ نہیں ہے کہ خوب کھاتا ہے اور فلاں نظرانے, جیسے کہ ہم مذہبی لوگوں کی مظلومیت ہے کہ لوگ برا بھلا بولتے ہیں. اللہ ان کو معافی سے نوازے, توبہ کی توفیق دے. موٹا ہونا گناہ گناہگار ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے, کوئی موٹا ہے معاذ اللہ تو وہ گناہگار ہے, نعوذ باللہ یہ نہیں کہیں گے. بعض بات دواؤں سے بھی ایسی دوائیں ہوتی جس سے بندن پھول جاتا ہے, بےچارا بھلے لاکھ وہ پرہیز یا کرے کھانا نہ کھائے, لیکن میں مجھے موٹا کہنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہوگا. اگر مجھے کوئی قریب سے دیکھے گا تو الحمدللہ, اس وقت بھی جو بیٹھا ہوں نا تو میرے قریب سے آ کر دیکھے تو یہ بول رہے گا نہیں یار یہ موٹا نہیں ہے, اسکرین پر دیکھے گا تو بولے گا یار صحت مند ہے, کھا کھا کے خوب جان بناتا ہے. اب میں کیا کروں, ہر ہر بار تو میں وضاحتیں کرنے سے رہا کہ بھائی یہ اسکرین کا کمال ہے, کیمروں کا کمال ہے, کہ جو بھی انلارج ہوگی نا تصویر جو بھی چیز تو وہ بڑی ہو جائے گی. اس وقت انلارج ہے اسکرین پر, تو یہ بدن بڑا ہوا نظر آئے گا, ابھی شاید نارمل نظر آئے گا, اور اگر یہ اس کو انلارج اور کیا
زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں نا,
زوم اور زوم آؤٹ, اور زوم کریں گے تو بڑی ہو جاتی ہے, ابھی زوم آؤٹ تو چھوٹی, اب میرا چھوٹا بھی دکھا دو نا یار, جتنا ہوں اتنا اگر نظر آ جاؤں, اسی بھی کوئی ٹیکنیک تو ہوگی نا. یہ جیسے ہے نا سائڈ پہ یہ دونوں, اب میرا خیال ہے میں جیسا ہوں ویسی شاید تصویر ہے, یعنی میرا بنیان ہے نا یہ بنیان, اس کی آستین کبھی کبھی اتر جاتی ہے آ جاتی ہے, میں اتنا موٹا ہوں, نہ موٹے کے کبھی نہیں اترے گی, اس کو پھنستی ہوئی محسوس ہوگی, میری اتر جاتی ہے. تو یہ بھارت ایک ویسے ہی بات پر بات چلی تو میں نے عرض کیا, اللہ پاک راضی ہو جائے بس, ہم سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے, اگر کھائیں بھی تو اس کی رضا کے لیے, کم کھائیں تو بھی اس کی رضا کے لیے, زیادہ کھائیں, اور اگر بعض ہوگا زیادہ کھانے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں, ضرورتیں ہوتی ہیں ایسی, تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو وہ پیج کا کفل مدینہ پڑھیں, کوشش کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کم کریں تو انشاءاللہ کم کھانے عادت پڑے گی, پھر دعوتوں میں پسرنا نہیں ہے, بقرعید میں بھی پسرنا نہیں ہے, چاہے بقرعید ہو چاہے رمضان شریف ہو, کھانے میں اپنا کنٹرول ہاتھ ہلکا رکھنا ہے, ورنہ ایک بار کھا لیں گے کہ آج تو کھا لو عید کا موقع ہے, تو بعد میں بھی پھر وہ عادت خراب ہو جائے گی, تو عید ہو یا کچھ بھی ہو احتیاط جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اسمارٹ بھی ہو جائیں گے, بہت ساری بیماریاں بھی چلی جائیں گی اور زندگی آسان گزرے گی, عبادت میں سہولت رہے گی. صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. سوال نمبر ایک، مفتی ثقلین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت امام نصفی رحمت اللہ علیہ کو. سوال نمبر دو، ذوق نعت کن بزرگ کا نعتیہ دیوان ہے؟ جواب، حضرت حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ کا. سوال نمبر تین، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن کریم حفظ کیا؟ جواب، 30 دن میں. 30 ڈیز میں، 1 منتھ. یہ پچھلے سوالات تھے جن کے جوابات درست جو تھے وہ بیان کیے گئے، تو جو درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، نمبر ایک بنت نذیر گجرات، نمبر دو بنت جمیل اتاریہ لاہور، نمبر تین بنت اللہ وسایہ مظفر گڑھ، نمبر چار بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، نمبر پانچ رضوان قادری ڈیرا غازی خان، نمبر چھ بنت گلزار ٹیکسلا، نمبر سات بنت عبد الرشید اتاریہ کراچی. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت سنجر خان جیکب آباد. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات آئندہ ہفتے عشاء کی اذان تک جوابات پہنچا دیں، وہ ٹیکسٹ کے ذریعے، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. ناظرین سے سوالات، سوال نمبر ایک، اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے شروع میں کن شہداء کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے؟ سوال نمبر دو، کیا مسلمانوں کی روحیں آب زمزم کے کنویں میں بھی ہوتی ہیں؟ سوال نمبر تین، فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے سونے سے کس نقصان کا اندیشہ یعنی خطرہ ہے. دینی کاموں کی تحریک. پاکستان اور بین الاقوامی امور 29 مئی 2021 جائزہ تحریک. عیسائی بھائیوں کی تعداد 110,173, عیسائی بہنیں 85,103. یہ اپنے اعمال کا روزانہ جائزہ لینے کی تحریک. ایک پارا روزانہ پڑھنے یا سننے والے. عیسائی بھائیوں کی تعداد 58,644, عیسائی بہنیں 50,687. روزانہ آدھا پارا پڑھنے یا سننے والے. عیسائی بھائی 60,527, عیسائی بہنیں 52,847. روزانہ 1200 درود پاک. عیسائی بھائیوں کی تعداد 81,470, عیسائی بہنیں 68,295. 313 درود پاک ڈیلی. عیسائی بھائیوں کی تعداد 1,33,553, عیسائی بہنیں 1,23,908. گھر درس. عیسائی بھائیوں کی تعداد 55,180, عیسائی بہنوں کی تعداد 73,177. تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے شرکا عیسائی بھائی 32,500. روزانہ 12 منٹ اسٹڈی دینی کتاب کی. عیسائی بھائیوں کی تعداد 56,990, عیسائی بہنیں 80,734. نفل روزہ رکھنے والے عیسائی بھائی 12,845, عیسائی بہنوں کی تعداد 11,877. زلفے رکھنے کی نیت. عیسائی بھائی 21,420. تہجد پڑھنے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 12,603, عیسائی بہنیں 15,712. ہفتہ وار اجتماعات میں رات رکنے والے 2,913. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چل کے ناظرین, الحمدللہ امیر علیہ سنت کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے, اور پڑھنے سننے والوں کو امیر علیہ سنت اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اس ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا ہے, آئیے سنتے ہیں دعائے اتار.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ایک رات بیمار رہا, صبر کیا اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا, تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا پڑھ یا سن لے, اسے اپنی رضا کے لیے مصیبتوں پر صبر اور بہت زیادہ اجر عطا کر, اور اسے جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی حضرت ایوب کا پڑوس نصیب فرما.
آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا.
گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا, وہ رسالہ تھا ارشادات امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ. ہمیں جو کارکردگی ملی, آئیے اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 18,42,506, پاکستان میں اسلامی بہنیں 6,29,627, اوورسیز میں اسلامی بھائی 2,34,068, اوورسیز میں اسلامی بہنیں 1,43,332, ٹوٹل کارکردگی جو اب تک ہمیں ملی ہے 28,49,533 کا ہدف ہے اور
آگے کچھ جاری رہے گی
جی
انشاءاللہ
اس بار جو ہمیں اس ہفتے کو ہماری مجلس نے جو ترتیب بنائی ہے تو ریجن میں نمایاں کابینہ اسلامی بہنوں میں فیصل آباد ریجن ہے اور کابینہ ہے اوکاڑا کابینہ ان کی نگران ام حسان اتاریہ ریجن ہے حیدرآباد کابینہ ہے دادو کابینہ ام بلال اتاریہ ریجن ہے اسلام آباد کابینہ ہے کھاریاں کابینہ بنت محمد شریف اتاریہ ریجن ہے کراچی کابینہ ہے بلدیا ام معاویہ اتاریہ ریجن لاہور کابینہ داتا صاحب کابینہ ام عمر رضا اتاریہ ریجن ملتان کابینہ کوٹ ادو کابینہ ام حمزہ اتاریہ تو یہ نمایاں ہمارے پاس اسلامی بہنوں میں کارکردگی ہے تو الحمدللہ اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں مختلف شعبہ جات ہیں اگر سب مل کے توجہ دیں اور اس کارکردگی کو بڑھائیں تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے 40 لاکھ کو بھی ہم پا لیں گے
ماشاءاللہ اللہ برکت دے سب کو جو کوشش کرتے جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا انشاءاللہ ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا جو کم کرتے ہیں وہ بھی مہربانی کر کے چست ہو جائیں میرا 40 لاکھ کا ہدف پورا کر دیں
ماشاءاللہ ہمارے مختلف اسلامی بھائیوں کی آمد کا فیضان مدینہ میں سلسلہ رہتا ہے تو وہ مختلف نیتیں بھی پیش کی ہیں آج ناروال سے ہمارے کچھ اسلامی بھائی 3 دن کے لیے فیضان مدینہ حاضر ہوئے انہوں نے ہر ہفتے مہینے مدنی قافلے میں سفر کا اور اس طرح سے اچھی اچھی نیتیں پیش کی ہیں
سبحان اللہ
حیدرآباد سے بھی کچھ سنا تھا کہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ
ویلکم اللہ آپ کی نیتوں پر آپ کو استقامت بخشے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں یہ بھی قبول کر لے سب کا ثواب اپنے کرم کے شاہ نشان عطا فرما کے یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو عطا فرما وہ وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین و علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین بزرگان دین المؤمنات و مومنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاک ہماری مغفرت فرما الہ العالمین ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے یا اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنا دے
آمین
سنتوں کا پابند بنا دے الہ العالمین ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا
آمین
یا اللہ پاک کرونا کی آفت دنیا سے دور ہو جائے
آمین
اے اللہ پاک کرونا کے مریض اور دیگر بیمار سب پر رحمت کی نظر فرما
آمین
یا اللہ پاک آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین بے اولادوں کو، نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت فرما الہ العالمین. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما الہ العالمین. مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما یا اللہ پاک، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں الہ العالمین. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما، ہمیں امن و آشتی نصیب فرما، ہمارے وطن عزیز کو اے اللہ پاک اسلام کا حقیقی معنوں میں قلعہ بنا، امن نصیب فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، استحکام نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
آج بنتا
وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله.
مدني مذاكرة مدني مذاكرة.